نوح وامرأة لوط وقال سبحانه وتعالى وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اگرچہ آج کی تقریر کا ایک ایسا واسطہ ایک ایسا وسیلہ ہوتا کہ ہمارے اعمال آسمان تک جاتے ہیں تو اس امام کے ذریعے سے، اور پروردگار کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں تو اس امام کے ذریعے سے. تو جو ہمارے اس وقت کے زمانے کا امام ہے، آج کی یہ تقریر یا آج کا یہ جشن انہی کے والد کی ولادت کی مناسبت سے ہے. اگرچہ جو ٹاپک دیا گیا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، پھر بھی تھوڑے سے تقریر کے آخر میں امام کے کچھ ایسے واقعات پڑھنے کی کوشش کی جائے گی کہ جن کا تعلق ہمارے ٹاپک سے بھی ہو جائے اور گیارہویں امام کے حالات سے بھی. مگر یہ گیارہویں امام کی ولادت جہاں ایک جانب ان کے والد کو خوش کر رہی، وہاں دوسری جانب ایسے حالات میں یہ ولادت آ رہی، زمانے کا امام غمگین بھی. یہ کئی روایتیں ہیں جن کا نچوڑ یا خلاصہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر روایت کو حوالے کے ساتھ تفصیل سے پڑھا جائے. کہ ایسے وقت میں یہ جشن ولادت کہ ایک طرف اگر امام اس لیے خوش ہے کہ بہرحال ان کے والد کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے صاحبان ایمان ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو دوسری طرف کئی زمانے کا امام حالات دنیا کو دیکھ کے غمگین اور پریشان بھی. صاحبان ایمان دنیا کے جس علاقے اور خطے میں ہیں مختلف قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی کبھی میں عرض کر چکا ہوں، غالباً کسی شب جمعہ کی مجلس میں، کہ اس وقت کے حالات کچھ ایسے حالات بن چکے کہ ایسا لگتا کہ فارسی کا جو شاعر بہت مشہور انوری، اس کا یہ شعر آج کے صاحبان ایمان ہی کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ آسمان سے جو بلا نازل ہوتی وہ میرے گھر کا پتہ پوچھتی ہوئی آتی. دنیاوی اعتبار سے دشمنان اسلام کی سازشیں ہوں تو اس کا ہدف بھی ہم بن رہے، اور کبھی کبھار ایسا لگ رہا کہ جو نیچرل ڈیزاسٹر یا پروردگار کی جانب سے آزمائشیں ہوتی ہیں اس کا بھی ہدف ہم ہی بن رہے ہیں. مثلا ایک طرف میڈغاسکر کے شہر ماجونگا جو غالباً دو دن پہلے وہ فساد ہوا تھا جس کے نتیجے میں 400 مومنین کرام کے کاروبار لوٹ لیے گئے، گھروں کو آگ لگا دی گئی، انہیں ریفیجی بنا دیا گیا، وہ امام باڑے کے اندر پناہ کی تلاش میں بیٹھے. ایسٹ افریقہ اور میڈغاسکر کا علاقہ، وہاں یہ حالت. دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران میں کل رات کو جو زلزلہ ہے اور جس کے نتیجے میں 600 سے زیادہ صاحبان ایمان اب تک کی اطلاع کے مطابق شہید ہو چکے ہیں، وہ انسانوں کی لاحقی آفت، یہ پروردگار کی جانب سے آنے والی ایک ابتلا. مگر یہ حالات اور واقعات اپنی جگہ خصوصیت کے ساتھ یہ یاد دلانا کہ وہ جو روایت آئی کہ جب کبھی کوئی باعمل عالم اس دنیا سے اٹھتا تو 40 دن تک امام زمانہ اس کا غم کرتے ہیں اور اس کے لیے صف عزا بچھا کے بیٹھتے ہیں. 40 دن تک وہ امام ماتم کرتا کہ جس امام کا ماتم اس کائنات کی ہر شے مسلسل کیا کرتی ہے. تو اسی ایک ہفتے بلکہ خاص روزے ولادت ملت جعفریہ کو جو ایک بڑا علمی نقصان اٹھانا پڑا، وہ حجت الاسلام والمسلمین الحاج علامہ سید سعید اختر رضوی گوپال پوروی کی بے وقت رحلت. بے وقت میں نے اس اعتبار سے کہا کہ اس وقت جو دنیا کے حالات بن چکے ہیں اس کے اندر اس انداز کے عالم باعمل کی ضرورت حد سے زیادہ ہے. دو قسم کے علماء ہمارے پاس موجود، بعض وہ علماء ہیں کہ جن کا کام کا دائرہ یا فیلڈ وہ صاحبان ایمان کے درمیان، اس وقت کی دنیا میں وہ اتنے مفید نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خطابت کے ذریعے سے میسج آگے پہنچا رہے ہیں، بہت محدود. اور ایک وہ جو قلم کے ذریعے سے، اور قلم بھی اس زبان میں جو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقبول زبان ہے. آپ میں سے جو حضرات جانتے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ایک علمی نقصان، ایک علمی سانحہ، ایک المیہ ہماری قوم کے لیے. اگر اس سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ اکثر مومنین ایسے بھی کہ جو ایک مرتبہ حیرت سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون ہے. آج کی مجلس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن شب جمعہ شاید میں تھوڑا تذکرہ اس حوالے سے کروں. ایک جملہ پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حجت الاسلام علامہ سید اختر رضوی صاحب کی جتنی زندگی ہمارے سامنے، اس کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا اور جیسا میں نے کہا یقین کے ساتھ کہا جا سکتا کہ ان علماء میں سے ایک ہیں کہ جن کے انتقال پر امام 40 دن صفِ عزا بچھا کے بیٹھتے ہیں. اور بھی اس سلسلے کی روایتیں ہیں، لیکن چونکہ ابتدائی مجلس ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کا اپنا بھی ایک خاص موضوع اور وہ خود اپنی جگہ اتنا تفصیلی ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ان اہم ترین واقعات کے بارے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں مل پا رہا. خالی اشارہ اس لیے کیا جا رہا کہ ہر ہفتے کی یہ تقریر اپ ٹو ڈیٹ بھی رہے، اپ ڈیٹ بھی کرے آپ کو کہ اس وقت صاحبان ایمان پہ دنیا میں مختلف علاقوں میں کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. ایک عالم با عمل اگر 40 دن تک امام اس کا ماتم کرتے ہیں تو کوئی سبب اور کوئی ریزن تو ہو. میں وہ ساری حدیثیں آپ کو یاد نہیں دلا رہا ہوں جو آپ اکثر علماء اور مراجع کے انتقال پر ممبر سے سنا کرتے ہیں، اس لیے کہ آج میرا موضوع خالی زمانے کا امام تھا. امام زمانہ کا تذکرہ آ گیا ان کے والد کی ولادت کی وجہ سے، تو اب یہ تو غیبت کا سارا زمانہ. کون سی غیبت؟ وہ غیبت جو شروع ہوئی تھی 11ویں امام کے زمانے سے. کچھ باتیں شب جمعہ آ چکی ہیں، اس کو فی الحال ریپیٹ نہیں کرنا. وہ غیبت جو انہی 11ویں امام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، جن کی ولادت کا آج یہ جشن منایا جا رہا. اس غیبت سوال کیا جا رہا ہے کہ فرزند رسول، آپ ساری امت کے لیڈر ہیں، آپ ساری امت کے رہنما ہیں، آپ ساری امت کے پیشوا، ہر شخص اپنی ہر پریشانی میں آپ کی جانب رجوع کر رہا اور آپ ہی غیبت میں چلے جا رہے ہیں، تو اس دوران اس امت کو کس کے حوالے کیا جا رہا؟ تو بار بار جواب آیا. یعنی ایک بار یہ سوال نہیں پوچھا گیا، یہ سوال ہر اس آدمی نے پوچھا کہ جس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ غیبت کے نقصانات کیا ہوں گے. اسے آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر خالی طلاق کے حوالے سے بات نہیں ہے، اس کے نقصانات. تو غیبت کے نقصانات جن کے ذہن میں تھے، جو پہلے سے آنے والے زمانے کو دیکھ رہے، 11ویں امام سے پوچھتے تھے کہ مولا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا، اور ہمیشہ یہی جواب ملا کہ ہم تمہیں یعنی اپنی پوری امت کو علماء کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اگرچہ حدیث ایک ہی مشہور، فَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِذِيلِهِ مُخَالِفًا لِهَوَى مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. یہ 11ویں امام نے حدیث ارشاد اسی وقت فرمائی، یہ حدیث 11ویں امام کی، کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کہا کہ فقہا میں، علماء میں، مجتہدین میں یہ دیکھو کہ وہ کون ہے جو علم بھی رکھتا ہے اور کردار اور تقویٰ بھی رکھتا ہے. فللعوام، عام آدمیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان یقلدو ہو، اپنے ہر مسئلے میں انہی کی جانب رجوع کرے. امر حوادث الواقعہ، یہ تو انہی 11ویں امام کے بیٹے 12ویں امام نے تحریری صورت میں اپنے شیعوں کو پیغام پہنچایا کہ امر حوادث الواقعہ، کہ اب جو نئے نئے واقعات پیش آئیں گے، فرج الى رواۃ حدیث ہے نا، رجوع کرنا ان علماء کی جانب جو ہماری حدیثوں کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں. تو یہ علماء کا نظام، یہ تقلید کا سسٹم، یہ ساری امت کے لیے عالم کو اس طرح سے پناہ گاہ بنا کے جانا جس طرح پیغمبر بھی کہہ چکے ہیں، یہ نظام 11ویں امام نے قائم کیا. اور جب باپ نے اس نظام کو اسٹیبلش کر دیا تو بیٹے نے اپنے شیعوں سے کہا کہ اب تم کو ان کی جانب رجوع کرنا، کیونکہ ہمارے سامنے ان علماء کی خدمات مثلا صرف ایک مختصر سے کتاب کی شکل میں آتی، لیکن جیسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ توزیع المسائل جو 150, 200, 250 صفحے کی آپ کے سامنے، یہ 70 سال کے خون جگر کا نتیجہ جو ایک عالم نے قرآن کی آیتوں اور احادیث معصومین کے اندر صرف کیا. ہمیں اور آپ کو، اگر ہمارا اور آپ کا طریقہ کار یہ کہ اسکیل یا ترازو پہ رکھ کے تولے کہ جس نے زیادہ موٹی کتاب لکھی ہے وہ زیادہ بڑا عالم ہے، تو یقیناً ہمارے بڑے بڑے علماء اور مراجع اس اعتبار سے پیچھے رہ جائیں گے. لیکن یہ مختصر سا رسالہ عملیہ، گرچہ میرے ہاتھ میں عربی کی کتاب ہے، لیکن یہ جملہ توضیح المسائل کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ مختصر سی کتاب 70 سال کی محنتوں کا نتیجہ، خون جگر صرف کیا گیا، شبیداریاں کی گئی ہیں، اس کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اسے اس طرح سے حقارت سے ایک جانب رکھ دیتے ہیں. کہ میں نے ایک مرتبہ اس سینٹر میں آنے والے بچوں سے دریافت کیا تھا توضیح المسائل، ایک بچے کو نے بھی یہ نام نہیں سنا تھا، اور یہ کسی جونیئر یا کے جی کلاس کی بات نہیں تھی، یہ سینئر کلاس کی بات تھی. ان کے لیے نئی چیز، یہ نام ایک نیا نام تھا کتاب لے جا کے دکھائی گئی تھی تو کتاب بھی ان کے لیے ایک نئی کتاب تھی، جبکہ وہ انگریزی ورژن تھا، عربی والا تھا بھی نہیں. لیکن یہ سارا جتنی میں تفصیل دے رہا ہوں، یہ میرا اپنا موضوع بدلتا جا رہا ہے، اس لیے میں واپس آ رہا ہوں. تو یہی کتاب کہ جس پہ خون جگر صرف کیا جاتا، اس میں سے پچھلے ہفتے کے وعدے کے مطابق چند مختصر سے مسائل اس لیے بیان کرنا کہ یہ مسائل پچھلی تقریر اور آج کی تقریر کو جوڑنے والے ہیں، پچھلی تقریر اور آج کی تقریر کو یہ ملانے والے ہیں. اور اس کا تعلق بنیادی اعتبار سے تو اس سے ہے کہ شوہر اور بیوی کے حقوق کیا، مگر پھر اسی میں انہی مسائل کے آخر میں مسائل نشوز شروع ہو رہے ہیں، جو قرآن کریم کی آیت کا لفظ، یہ لفظ نشوز. لیکن ذرا سا آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھ دیا جائے جو آج کی تقریر کے لیے بہت عجیب سا آپ کو لگے گا یہ موضوع، لیکن یہ بہرحال یہ اسلام. اسلام خالی نماز اور روزے کو عبادت نہیں قرار دیتا، اسلام کی نگاہ میں ان تمام چیزوں پہ توجہ دینا یہ بھی اہم، یہ بھی عبادت ہے، بلکہ بعض اعتبار سے زیادہ اہم عبادت. کیوں زیادہ اہم کا لفظ آئے تقریر کے آخر میں آپ کے سامنے آئے گا. آئیے پہلے تو ان دو آیتوں کا ترجمہ پڑھا جائے کہ جس کی آج تلاوت کی گئی. پہلی آیت سورہ تحریم کی آیت، اور یہ آیت ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کہ اللہ کافروں کے سامنے دو مثالیں پیش کر رہا، امراۃ نوح و امراۃ لوط. ایک نبی خدا نوح تھے، اول العزم نبی، صاحب شریعت نبی تھے، بلکہ پہلی کمپلیٹ شریعت حضرت نوح پہ نازل کی گئی. کہا ایک ان کی بیوی کا واقعہ سنو، و امراۃ لوط، اور ایک حضرت لوط کی بیوی کا واقعہ سنو. گرج ابھی میرے پاس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، پھر بھی ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آج کے عنوان سے یہ دو واقعات کا ایک ربط سمجھ میں آئے. یہ دو وہ بیویاں ہیں کہ قرآن خود کہتا کانتا تحت عبدین، یہ ہمارے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھے، فخانتا ہما، اور انہوں نے خیانت کی، اپنے شوہر کو حق ادا، شوہر کا حق ادا نہ کیا. لیکن اس کے باوجود نہ جناب نوح نے اپنی ایسی نافرمان زوجہ کو طلاق دی، اور نہ جناب لوط نے اپنی اس نافرمان زوجہ کو طلاق دی. تو یہ دو بیویوں کے نام لینے اور اس آیت کی تلاوت کا ایک مقصد اس پیغام تک آپ کو پہنچانا جو تقریر کے آخر میں جا کے مکمل ہوگا، کہ اتنی بدترین شریک حیات ملنے کے باوجود جو حق ایک عام مومن رکھتا ہے وہ نبی کے پاس بھی بے طریق اولا، مگر اس حق کے طلاق کو استعمال نہیں کیا گیا، جہاں تک ہو سکا کمپرومائز کیا گیا، جہاں تک ہو سکا ساتھ گزارا گیا، جبکہ یہ دو بیویاں تو اس اعتبار سے زیادہ نقصان دیتی، کہ پیغمبر کے مشن کو روک رہی. خاص طور پر جناب لوط کی بیوی کے بارے میں تو مشہور یہی، بلکہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ مذاق اڑاتی ہے اپنے قوم کے سامنے، جا کے کہتی ہے کہ اس بڈھے کی باتوں پہ نعوذ باللہ کان نہ دھرنا، یہ سب غلط کہہ رہا. اس کے باوجود پیغمبر کی ذات نہیں، پیغمبر کے مشن کے مخالف ہے، پھر بھی حق طلاق استعمال نہ ہوا. بلکہ بعد والی چیزیں ذرا پہلے اس لیے آگے کہ آیت کا ترجمہ میں نے پہلے کر دیا، بلکہ تمام واقعات انبیاء میں دیکھ ڈالیے گا، سوائے حضرت اسماعیل کے اور کسی نبی نے اپنی کسی بیوی کو انتہائی نافرمانی کے باوجود طلاق نہیں دی. اور جناب اسماعیل کا کیس بالکل مختلف تھا، کیونکہ ان کے ذریعے سے نسل رسالت کو آگے بڑھانا تھا. کنت نورا فی الاسلاب الشامقہ والارحام المطہرہ، وہاں کا مسئلہ دوسرا تھا. خیر ابھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، مگر یہ تو دو مثالیں اس لیے آگئی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بطور مثال اس کو سنو، یہ نہیں کہا کہ خالی ایک واقعہ سمجھ کے آگے بڑھ جاؤ. ذرا با اللہ تمہیں بطور مثال یہ واقعات بیان کر رہا، مثال یعنی جس پہ تمہیں اپنی عملی زندگی میں عمل کرنا، کہ اتنی بدترین بیوی کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کیا جاتا، کمپرومائز کیا جاتا، مصالحت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی. اور اس کے بعد پھر قرآن یہ بھی سوال کر رہا کہ مگر سوال یہ کہ آخر اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی، بیوی تمہیں بری لگتی رہی. وعاشروہن بالمعروف، یہ وہی آیت ہے جو پچھلی تقریر میں بھی آ چکی، کہ دیکھو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے بلکہ حکم دیتا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ معروف یعنی نیک اور اچھے طریقے سے گزارا کرنا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کسی وجہ سے یہ بیویاں ناپسندیدہ لگیں، اگر تم ان سے کراہیت اختیار کرو، اگر تمہیں پسند نہ آئے، اگر وہ تمہارے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو، فَأَسَاءَ تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ایک چیز تمہیں بری لگتی. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی بری چیز کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر کو چھپا کے رکھتا. تو یہی سمجھ کے گزارا کرو, یہی سمجھ کے انتظار کرو, اسی کے ذریعے سے خیر کثیر تمہیں ملنے والا. لیکن ان آیتوں کی مزید وضاحت سے پہلے یہ بہتر محسوس ہو رہا کہ ذرا گزشتہ تقریر کے حوالے سے جو نامکمل باتیں رہ گئی تھیں ان کو مکمل کیا جائے. میں نے آپ حضرات سے ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں کہ جب کبھی حقوق کی بات آتی ہے, چاہے باپ اور بیٹے کے حق کا مسئلہ ہو, پڑوسی اور پڑوسی کے حق کا مسئلہ ہو, شوہر اور بیوی کے حق کا مسئلہ ہو, بزنس پارٹنرز کے حق کا مسئلہ ہو, عام مومن کے حق کا مسئلہ ہو, تو ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ واجبات ہیں کچھ مستحبات, جنہیں قرآن کی زبان میں کہا جائے گا کچھ عدل ہے کچھ احسان, اور ان دونوں کا توازن یا بیلنس یہ گزشتہ اتوار کو بیان ہو چکا, اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس حوالے سے دونوں چیزوں کو ملا کے ایک ساتھ نقل کر رہے ہیں, وہ عبارت بھی سن لی, اور اس کے بعد آیت اللہ سیستانی دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا تھا, خاص طور پر نئے بچوں کے لیے بالکل واضح ہو جائے کہ واجبات کیا ہیں مستحبات کیا ہیں. مگر میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ پچھلے اتوار میں احسان کے حوالے سے خاص طور پر آیت اللہ عبد الکریم حائری کا جو جملہ گیا کہ بعض عادل شمر سے زیادہ بدتر اور ظالم ہوتے ہیں, وہ ذہن میں رکھ کے یہ ساری باتیں سنی جائے. فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 10, یہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی شورہ آفاق کتاب تحریر الوسیلہ جلد 2 کی عبارت, یہ وہی کتاب ہے کہ جب ایران سے جلاوطن کر کے ترکی میں بھیجا گیا تو وہاں یہ کتاب شروع کی تھی, اور جب آغائے محسن الحکیم علی اللہ مقامہ کی دعوت میں نجف میں آئے تو وہاں یہ کتاب مکمل ہوئی. اس کا مسئلہ نمبر 10, یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک بار پھر وہ جملہ آ گیا جس کو لوگ گزشتہ ہفتے غلط سمجھے. وہ جملہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 10, فرماتے ہیں کہ مستحب چیزوں میں سے یہ کہ کسی غیر شادی شدہ کی شادی کرواؤں. میں نے پچھلی دفعہ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میلبرن میں یہ عمل انجام نہ دیں, میں نے کہا تھا کم از کم اتوار کی تقریر کے فوراً بعد یہی نہ شروع کر دیں کہ کوئی میرج بیورو یا شادی کا دفتر کھولیں, لیکن اس کے بعد کوئی اجازت تھی. بعض لوگوں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ مولانا ہمارا کام ہوتے ہوتے آپ کے جملے کی وجہ سے رک گیا. تو خیر مستحب یہ ہے کہ شادی کرنے میں کوشش کی جائے, دوڑ دھوپ کی جائے. وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو لفظ حج کی اصطلاحات میں آتا ہے, حج میں طواف کے بعد دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑا جاتا ہے جسے سعی کہا جاتا ہے. یستحب السعی بالتزویج والشفاعت فی, اور مستحب یہ ہے کہ اس میں آدمی سفارش کرے شادی کروانے کے سلسلے میں, کبھی لڑکے والوں کو سفارش چاہیے ہوتی ہے کبھی لڑکی والوں کو. وہ ارضاء الطرفین, اور کسی طرح بھی دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے سے راضی کرے, کیونکہ مولا کی حدیث ہے کہ افضل الشفاعت, کہ بہترین سفارش جو آدمی کرتا, جو بہترین کانٹیکٹ آدمی پیدا کر سکتا ہے وہ یہ کہ انتشفا بین اثنین فی نکاح, کہ نکاح کے مسئلے میں دو آدمیوں کو آپس میں ملائے. اور اس کے بعد وہ حدیث نقل کر رہے ہیں, کیونکہ مسلسل یہ ملا ہوا پیراگراف ہے اس لیے میں مجبور ہوں ان کو دوبارہ دہرانے پر, کہ ثلاثۃ, تین ایسے, یستظلون بظل عرش اللہ, قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا, اور قیامت کا دن یہ ہے کہ یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن خدا کے سائے کے علاوہ پورے میدان قیامت میں کہیں کوئی سایہ نظر نہ آئے گا. مگر وہ تین کون؟ کا رجل زوج اخاہ المسلم, وہ آدمی جو اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے لیے کوشش کر رہا, یہ ظل الہی خدا کے سائے کے نیچے میدان قیامت کی اس گرمی کے اندر کھڑا ہوگا, اور دوسرا وہ آدمی جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائے, اور تیسرا وہ آدمی جسے کسی مسلمان کا کوئی راز پتہ چل گیا, راز, اور وہ اس راز کو اس وقت تک چھپا کے رکھے جب تک کہ اس کا دوست اس کو اجازت نہ دے. اور پھر پیغمبر اسلام کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ من عمل فی تزویج بین مومنین, اگر دو مومنوں کے درمیان شادی کے لیے کوئی کوشش کرتا, اللہ اس کی شادی کرتا 1000 حور عین سے, اور اس کے بعد حوروں کی تفصیل ہے, لیکن میں اس لیے اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آج کل یہ حوروں کا مسئلہ بھی ذرا مذاق کا مسئلہ بن جاتا, تو اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن یہ حدیث دیکھیں, اب دیکھیں اسی حدیث سے وہ جملہ سامنے آ رہا ہے جو میرے اگلے موضوع کا عنوان بن رہا ہے. ایک ہی حدیث چل رہی ہے. اللہ کا رسول فرماتا ہے من عمل فی تزویج بین مومنین, جس نے دو مومنوں کے درمیان شادی کرانے کے لیے کوشش کی, زوجہ اللہ الف امرأ من الحور العین, اللہ 1000 حوروں سے اس کی شادی کرے گا. لیکن ومن عمل فی فرقۃ بین امرأۃ وزوجہ, اور اگر کوئی آدمی ایسی کوشش کرتا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان سیپریشن اور جدائی ہو جائے, ڈائیورس ان اسلام یہاں جو ہماری بات ہونے والی ہے. فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی یہ حدیث کہ اگر کوئی آدمی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرنا چاہتا, کانا علیہ غضب اللہ, اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا. وہ غضب کہ ہر سورہ حم میں کہا جاتا غیر المغضوب علیہ, خداوند ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دینا جس پہ تیرا غضب نازل ہو رہا. دن اور رات 5 نمازوں کی 10 رکعتوں میں تو یہ دعا آپ کو مانگنا ہی مانگنا. اور یہاں حدیث یہ کہ غیر المغضوب, اور وہ مغضوب میں داخل ہو گیا جس نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا چاہیے. وَلَعَنَتْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور اس دنیا میں بھی مسلسل اس پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس کے مسلسل اللہ کی لعنت. وَكَانَ حَقًّا, اب حدیث چل رہی ہے حضرت امام خمینی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پابندی میں نے اپنے آپ پہ لگائی وہ پابندی ٹوٹتی نظر آ رہی ہے, مگر حدیث کو میں سنسر بھی نہیں کر سکتا ہوں مومنین کرام کی خوشی کی وجہ سے, اور پابندی کا بھی خیال کرنا ہے. پابندی یہ ہے کہ مجھے عذاب کے حوالے سے کچھ نہیں پڑھنا ہے کم از کم چند ہفتوں تک, تو اس لیے میں خالی الفاظ پڑھ رہا ہوں تشریح نہیں کر رہا ہوں. حدیث چل رہی جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا, اول تو وہ مغضوبین میں شامل ہو گئے, اللہ کا غضب اس میں نازل ہو رہا, دوسرے یہ کہ دنیا اور آخرت میں مسلسل اس پہ اللہ کی لعنت آ رہی. وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ, اور یہ اللہ پہ ایک حق بن جاتا ہے ان مظلوم شوہر اور بیوی کا جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے, جن کو اس نے الگ کیا, کہ ایسے آدمی کو جہنم کے 1000 وادیوں میں جو پوری آگ سے بھری ہیں اس کو داخل کیا جائے. وَمَنْ مَشَى فِي فَسَادٍ مَا بَيْنَهُمَا, اور اگر کوئی آدمی فقط شوہر اور بیوی کے درمیان فساد کرانے کے لیے چلا, ولم یفرو, لیکن ان دونوں میں جدائی نہ ہونے پائی, وہ منزل کو اس نے طلاق تک نہیں پہنچائے, وہ چلا چند قدم تاکہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو اور جدائی ہو جائے, لیکن جو اس نے چاہا وہ پورا نہیں ہوا, البتہ یہ چلا تو تھا چند قدم. فرماتی کان فی سخط اللہ عز و جل, اللہ کی انتہائی ناراضگی میں یہ شامل ہے. ولعنتہ فی الدنیا والآخرہ, اور دنیا اور آخرت میں اس میں اللہ کی مسلسل لعنت آ رہی. وحرم علیہ النظر الی وجہی, اور قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کو اس پہ حرام کیا جائے گا. لیکن یہ مرحلہ جو طلاق کا آتا وہ آتا کس وجہ سے ہے, اس کا ایک ریزن تو اس حدیث میں آ گیا, مزید مجھے اسے سمجھانا. اور دوسرا ریزن اس لیے بھی, دوسرا ریزن یہ بھی تو پتہ نہیں چلتا شوہر اور بیوی کے ان کے حقوق کیا. آئیے اسی پیراگراف کو امام خمینی نے آگے بڑھایا, پھر آیت اللہ سیستانی کی کتاب سے چند مسئلوں کا ترجمہ, اور پھر آج کی تقریر. امام خمینی فرما رہے ہیں لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ حَقٌّ عَلَى صَاحِبِهِ, شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کا ایک حق ہے اس کے ساتھی کا. يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَيَامُ بِهِ, اور واجب ہے ان حقوق کو ادا کرنا اور ان کا قیام کرنا. وَإِنْ كَانَ حَقُّ الزَّوْجِ أَعْظَمُ, اگر کہ شوہر کا حق زیادہ بڑا ہے بیوی سے, یہ 50-50 نہیں ہوا, کم سے کم 51-49 ہوا, شاید 60-40. فرماتے ہیں دونوں کا ایک دوسرے پر حق, اگر کہ شوہر کا حق زیادہ بڑا. وَمِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا, جو شوہر کا حق, جو بیوی کی ڈیوٹی, جو بیوی کی ذمہ داری, ان تطیع, شوہر کی اطاعت کرے. وَلَا تَعْصِي, اس کی نافرمانی نہ کرے. وَلَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالے. ولو الی اہلھا, اب یہ واجبات اور مستحبات کو ملا کے بیان کر رہے ہیں حضرت امام خمینی. فرماتے ہیں گھر سے باہر نہ نکلے, چاہے اسے اپنے رشتہ داروں ہی سے ملنے کیوں نہیں جانا ہو. حتی لعیادت والدہ, یہاں تک کہ اگر اپنے والد کے عیادت کو جا رہی, وہ بیمار ہے, اس کی حالت دریافت کرنے جا رہی ہے, تو وہ بھی نہ کرے. اور فی اضائہ, یا والد مر گیا ہے، والد کی عزا میں جا رہی ہے، تعزیت کے لیے جا رہی ہے، اس گھر میں جا رہی ہے جہاں باپ کے لیے صف عزا بچھائی گئی، پھر بھی بغیر شوہر کی اجازت کے نہ جائے. وہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا جس سے یہ مسئلہ نکلا. بل وارد، امام خمینی فرماتے بلکہ حدیثوں میں وارد ہوا کہ ان لیس لہا امر، بیوی کو کسی کام کا حق نہیں ہے مع زوجہا فی صدقت، بغیر شوہر کی اجازت کسی بھی کام کا اختیار نہیں، یعنی کسی کام سے کیا مطلب، من صدقہ، صدقہ بھی نہیں دے سکتی. ولا حبہ، کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہے، بھائی بہن بھتیجے بھانجے، وہ بھی نہیں کر سکتی. ولا نظر فی مالہا، اس کا اپنا ذاتی مال اس میں وہ منت ماننا چاہتی ہے، وہ بھی نہیں کر سکتی ہے. الا باذن، جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو. الا فی حج و زکات، ہاں سوائے حج کے، حج واجب ہو گیا تو وہ تو جانا پڑے گا چاہے شوہر اجازت دے چاہے نہ دے. اور زکات، یا زکات واجب ہو گئی اپنے مال پر، وہ تو ادا کرنا ہے چاہے شوہر اجازت دے چاہے اجازت نہ دے. اور پھر رو والدے، یا اگر ماں باپ پر خرچہ کرنا، وہ گھر سے نکلنے کا مسئلہ تھا یا پیسہ خرچ کرنے کا مسئلہ، اس کے اندر شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے اگر مال اپنا. اور صلت و قرابت، یا اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا ہے گھر سے نکلے بغیر، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں. فرماتے وہ تفصیل و ذالک کلہ موقول الی محلہ، اور اس کی تفصیل اپنے اپنی جگہ پہ آئے گی جو میں اگلی کتاب سے تھوڑا سا پڑھوں. لیکن وہ اما حقہ علیہ، اب شوہر کی ڈیوٹیز کیا ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہے بیوی پر، فہوا، وہ یہ ہے کہ یشبعہا و یکسو، اس کے کھانے پینے، اس کا جتنا مینٹیننس، کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرے. وَأَنْ يَغْفِرْنَا اِذَا جَهِلَتْ، اور اگر وہ اپنی نادانی اور ناپسنجی کی وجہ سے کوئی غلط بات کر رہی تو اس کو نظر انداز کرے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کا نظام چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. کہا کہ اگر وہ جہالت کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے یا مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی غلط بات کر رہی، نظر انداز کرے. وَلَا يَقْبَحُ لَهَا وَجْهًا، اور کبھی اس کے سامنے چہرہ بنا کے نہ آئے، اس کے سامنے سخت چہرے کے ساتھ نہ آئے، اس کے سامنے تیوریاں چڑھا کے نہ آئے. کما وردہ فی الاخبار، جیسے یہ تفصیل حدیثوں میں آئی. اب یہ تو حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ تھے جنہوں نے واجبات اور مستحبات کو ملا کر اس طرح سے بیان کیا کہ نئے آدمی کے لیے دونوں کو الگ کرنا مشکل ہے. لیکن حضرت آیت اللہ سیستانی، جن کی کتاب میرے ہاتھ میں، اور جن لوگوں کے لیے یہ تقریریں کی جا رہی ہیں ان کی اکثریت انہی کی تقلید میں، یعنی وہ لوگ کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا ابھی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں، اس لیے اس کتاب سے آپ کچھ عبارتیں پڑھیے. میں کوشش کروں گا کہ بہت جلدی جلدی اسے پڑھوں تاکہ آج کا اپنا موضوع جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے. فرماتے ہیں الفصل الثامن، کتاب نکاح کے مسائل میں آٹھواں چیپٹر، فی حقوق الزوجیہ، زوجیت کے حقوق. اب میں عربی نہیں پڑھتا ہوں ورنہ پہلے عربی پڑھوں پھر ٹرانسلیشن کروں تو ڈبل ڈبل وقت لگے گا. فرماتے ہیں کہ شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کے دوسرے پر کچھ حقوق ہیں، بعضوہا واجب و بعضوہا مستحب، کچھ واجب ہیں کچھ مستحب ہیں. والواجب منہا علی اقسام ثلاثہ، واجب تین قسم کے ہیں جن میں سے دو بیان کیے جائیں گے، تیسرا اس لیے بیان نہیں ہوگا کہ تیسرا اس وقت واجب ہوتا ہے جب ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں. تو پہلے دو جو ہیں وہ ہر شوہر اور ہر بیوی پر ہیں. پہلی القسم الاول، کہتے ہیں پہلی قسم کا حق جو شوہر کا حق بیوی پر ہے، یعنی جو بیوی پر واجب ہے، جو اس کی ڈیوٹیز. اب میں کیسے کہوں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ممبر سے ڈائریکٹ پڑھنا مناسب نہ ہو. فرماتے ہیں کہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے، جو لذتیں لینا اور جو کچھ، اس کے لیے شوہر جب کبھی مطالبہ کرے وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے، فی ای وقت شاء، جس وقت وہ چاہے. اور ولا تمنعہ عنہا الا لعذر شرعی، سوائے عذر شرعی کے کبھی اسے منع نہ کرے. یہ تو پہلا واجب حق ہے، یہ سب سے اہم یہی. اسی حق کی ادائیگی نہ کرنے پر قرآن میں کچھ جملے آئے ہیں کہ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، اس طرح سے نہیں جیسے ہمارے یہاں لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے بھی ہو، وہ صرف اور صرف اس پہلے حق کی مخالفت پر ہے، جس کو میں کھل کے بیان بھی نہیں کر رہا ہوں، مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا، مگر یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید بات اتنی سمجھ میں بھی نہ آئے. وہ خیر بات کا مسئلہ. وہ ایزن دوسرا حق، اللہ تخرج من بیتہا من دون اذنہ، جو ابھی آپ نے سنا اور ویسے ہی سنتے رہتے ہیں. یہ واجبات، پہلے لفظ لکھا، یہ واجبات بیان ہو رہے ہیں، گھر سے بغیر اس کی اجازت کے باہر نہ نکلے. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد یم بغل رجل, اب مستحب حق, مستحب حق شروع ہو رہا. فرماتے ہیں مرد کے لیے مستحب, یہ وہ منزل آ گئی کہ عدل پورا ہو گیا احسان. یعنی یہاں پہ قانون کو غلط استعمال کرنے والے کو شمر سے بدتر قرار دیا گیا. کیا جملہ؟ فرماتے ہیں مرد کے لیے مستحب و سزا وار یہ کہ اپنی بیوی کو ہمیشہ اجازت دے دیا کرے جب وہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے جائے, خالی ملاقات, یا اگر کوئی مریض ہے اس کی عیادت کو جائے, یا اگر کوئی مر گیا تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے جائے. وَإِن لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ, اگر کہ یہ اجازت دینا واجب تو نہیں مگر مستحب اور سزاوار. وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ, اور بلکہ اس کے علاوہ بھی عورت جب کبھی گھر سے نکلنا چاہے, جو اس کے واجب ڈیوٹیز تھی اگر بیوی نے ادا کر دی, اس کے علاوہ گھر سے نکلنا چاہے تو کبھی اس کو نہ روکے, کبھی اسے نہ منع کرے. فرماتے ہیں تیسرا مسئلہ بیوی کے اوپر وہ دو واجبات کے علاوہ جو ابھی ابھی بیان ہو چکے ہیں, وہ دو واجبات, اپنے آپ کو سپرد کر دینا اور گھر سے بغیر اجازت کے نہ نکلے, ان دو واجبات کے علاوہ باقی اس کے لیے شوہر کی کوئی بات ماننا واجب نہیں. اور وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنی مرضی سے ہر قسم کے کام انجام دے سکتی ہے, شوہر اس میں نہیں روک سکتا. لا یستحق الزوج, خصوصا شوہر یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ بیوی سے خدمت البیت گھر کی خدمت لے اور وہ والے کام اس سے کروائے جس کا کوئی تعلق اپنے آپ کو سپرد کرنے سے نہیں. مثال بھی دے رہے ہیں, مثلا جھاڑو دلوانا, کپڑے سلوانا, کھانے پکانا, کپڑے دھونا, اور اس کے علاوہ باقی تمام کام, حتیٰ پانی لا کے پلانا یا بستر کو بچھانا. وہ انکان یستحب لہا ان تقویم ذالک, گرچہ بیوی کے لیے انتہائی مستحب کہ وہ یہ سارے کام خود سے کرے اور خوشی سے کرے. اب فرماتے ہیں یہ تو تھے شوہر کے حق جو بیوی پر واجب, اب آئیے جو بیوی کا حق شوہر کو دینا. میں بہت جلدی جلدی کر رہا ہوں اس لیے کہ آج کا تو پورا ٹاپک کسی حقوق کی نظر ہوا جا رہا. فرماتے ہیں اَن يُنفق عَلَيْهَا بِالْغِذَا, کھانا, لباس, مکان, اور جو اس کی اپنی حالت ہے, جو اس کا اسٹیٹس ہے, جیسی زندگی گزارنے کی وہ عادی, اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں بیوی کو چاہیے وہ سب لا کے مہیا کرے, چاہے بیوی اس کو ضرورت ہو یعنی وہ غریب ہو یا خود بہت پیسے والی, پھر بھی یہ شوہر پر واجب. وَأَلَّا يُؤْذِيهِ, اور اسے کسی طرح بھی اذیت نہ دے, اور يَظْلِمُهَا, اور اس پر کسی طرح سے ظلم نہ کرے, اور يُشَاكِسُهَا, اور اس کے سامنے چہرے پر آثار غصہ طاری نہ کرے, یعنی مسکراتے ہوئے اسے اس کے سامنے چہرہ لے کے جائے, کسی طرح کا ظلم نہ کرے, ذرا سی اذیت یعنی جس میں زبان کی اذیت آ گئی یہ بھی اس کے لیے انجام نہ دے, اور اس طرح سے اسے نہ رکھے کہ پتا چلا کہ نہ تو وہ آزاد ہے کیونکہ صیغہ نکاح پڑا ہوا ہے, نہ ہی وہ شادی شدہ ہے کیونکہ شوہر نے ساری توجہ ہٹائی ہوئی. کل معلقہ, اسے معلقہ بنا کے رکھے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 کا لفظ ہے جو آغا سیستانی نے اپنی کتاب میں اسی طرح استعمال کر دیا. اس کے بعد چند اور مسئلے ہیں, اگرچہ مسئلے تو بہت ہیں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر شوہر, فرماتے ہیں اس کے بعد مسئلہ آتا ہے نشوز کا, نشوز کا مطلب نافرمانی. اگر شوہر بیوی کے حق ادا کرنے سے روک, جو اپنے حق سنے, تو اس کے لیے مثلا اس کا خرچہ پورا نہ دے, مثلا اس کے ساتھ آ کے زندگی نہ گزارے, مثلا اسے اپنی زبان سے یا چہرے کے ذریعے سے تکلیف پہنچا, تو اس صورت میں بیوی کو یہ اختیار کہ وہ حاکم شرع کے پاس جائے, حاکم شرع شوہر کو, شوہر سے مطالبہ کرے گا کہ یا تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور یا پھر اسے چھوڑ دو اور ترک کر دو. اب اس کی تفصیل ہے کہ یہ اتنے جلدی نہیں ہوگا, لیکن اب گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ بہت ہو گئی بات. لیکن اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے, یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کرے, اپنے جسم اور لباس سے ایسی چیزیں دور نہ کرے جس کی وجہ سے شوہر کو کراہیت محسوس ہوتی, یعنی اپنے آپ کو ایسا گندا سندا کر کے رکھے کہ شوہر کراہیت محسوس کرنے لگے, اس سے شوہر کی خواہشات ختم ہو کے رہ جائیں, کہ یہ بھی نافرمانی میں شامل ہے. بلکہ آگے لکھتے ہیں, بلکہ نہانا کم کر دے, اپنے آپ کو زینت دینا کم کر دے جس کی وجہ سے شوہر کی خواہش کم ہوتی جا رہی ہے, یا اس کے گھر سے بغیر اس کی اجازت کے نکلے, تو اس صورت میں شوہر اس کیس کو حاکم شرع کے پاس لے جائے اور چاہے تو خود روک. اسے زبانی سمجھا سکتا ہے، اگر پھر بھی اثر نہ ہو تو اس مسئلے کو حاکم شرع کے پاس رکھے گا۔ حاکم شرع اس صورت میں دونوں پارٹیز کے ایک ایک آدمی کو بلائے گا اور ان سے کہے گا کہ اس مسئلے کو طے کراؤ، اور اس کے بعد اس طے کرانے کی تفصیلات۔ اب اسی میں آخری ایک چیز آتی ہے، مسئلہ نمبر 9، فرماتے شوہر کے لیے یہ اجازت بھی نہیں کہ اتنا لمبا کوئی سفر اختیار کرے۔ فرماتے فلا یجوز و اطالت السفر، اور بیوی کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ شوہر 4 مہینے سے زیادہ پیریڈ کا کوئی سفر اختیار نہیں کر سکتا، الا یہ کہ شوہر کو بیوی کی طرف سے اجازت مل جائے۔ اگر اجازت نہیں تو 4 مہینے سے زیادہ سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی واجب سفر ہو مثل حج۔ اب اس کے علاوہ بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ میں نے خالی ایک مختصر سا خلاصہ اس لیے پیش کیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ممبر سے یہ باتیں کبھی سننے کو آتی ہیں کسی ذاکر یا خطیب کی جوش خطابت کے جملے، دنیا آج کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، یہ واجبات اور مستحبات کے مسائل تھے جو آپ نے سنے ہیں، اور مرجع جب کوئی بات کہتا تو مرجع آسانی سے کسی بات کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ یہ معتبر حدیث سے ثابت نہ ہو اور یہ قرآن کی واضح آیت اس سلسلے میں نہ ہو۔ یہ تو حقوق بتائے گئے، اور یہ خیال کرتے ہوئے پھر پچھلے اتوار کا صرف ایک جملہ دہراتا ہوں، وہ بھی ایک عام سا جملہ، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ خالی واجبات کے ذریعے زندگی نہیں گزرتی، شوہر اور بیوی کا مطلب یہ ہے کہ دو مختلف مزاج اور نیچر کے آدمی ایک چھت کے نیچے جمع کیے جا رہے ہیں، اور ایک مختصر سے مدت یعنی 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں، تو ایسے آپ کہیں کہ اس پنجتر سینٹر کے نیچے پتہ نہیں کتنے مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں، نہیں، ساری زندگی اس طرح سے کہ جلوت و خلوت لوگوں کے سامنے اور تنہائی، اور اس طرح سے کہ کبھی حالات اچھے کبھی حالات برے، اس طرح سے جب ان دونوں کو ایک ساتھ رہنا، تو خالی واجبات سے کام نہیں چلے گا، کچھ لینینسی یا نرمی بھی دینا پڑے گی، جسے قرآن نے احسان کہا ہو، فقہ نے مستحبات کہا ہے، مناجل نے ذرا اس کی تفصیل بتا دی۔ مگر یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اس کے بعد ایک جملہ آیا، اور یہ جملہ میرے اس موضوع کو اگلے موضوع سے ملا رہا، اور وہ جملہ یہ آئے کہ اس سب کے باوجود اگر آپس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہوئی تو اسلام یہ کہتا کہ پھر حتی الامکان یہ سمجھ کے زندگی گزاری جائے کہ جیسے اگر شوہر اور بیوی کا مسئلہ نہ ہوتا تم دنیا کے کسی ایسے علاقے میں ہوتے کہ جہاں تمہارے دشمنوں کی حکومت ہوتی تو تم کس طرح سے وہاں زندگی گزارتے، اسی طرح سے زندگی گزارتے کہ کبھی تمہیں مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا برداشت کر لیتے، کبھی نوکری سے جواب دینا پڑتا مجبور ہو کے بیٹھ جاتے، کبھی برا بھلا سننا پڑتا وہ تم کو سننا پڑے گا۔ لیکن لاکھ آپ کہیں کہ یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، لیکن عام افراد کے ذہنوں کو آپ نہیں بدل سکتے، آدمی صبر کر کے چپ کر کے بات سن لیتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کھال کیسی، گورے رنگ کی کھال ہے تو ہر بات برداشت کرنا پڑتی۔ تو کہا کہ یہ سارے حقوق بتائے گئے، واجبات کے ذریعے سے قیامت میں جواب دینا، مستحبات کے ذریعے سے آپس کی محبتیں پیدا کرنا، اگر اس کے باوجود کام نہ چلے تو ایک بار اگر شادی ہو گئی تو کوشش کرو کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، چاہے اس کے لیے تمہیں خود ہی اپنے آپ پڑے، خود ہی کیوں نہ کوڑنا پڑے، خود ہی کیوں نہ تمہیں اپنے آپ کو اندر سے جلانا پڑے۔ اب حدیث وہ آ گئی، یہ حدیث کے 2 لفظ آئے ہیں، اس کی اگر میں وضاحت کروں تو 2 تقریریں ہو جائیں گی، مگر اس مجمع کے لیے ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر ایسا ہے جسے بیوی غلط مل گئی، یہ ساری باتیں کے باوجود فیصلے میں غلطی ہو گئی، بیوی غلط مل گئی، اور وہ اپنی بیوی کی بد زبانی اور اس کی نافرمانی پہ صبر کرے، جبکہ شوہر کے پاس ایک حق طلاق بھی، جو خیر اس طرح آنکھیں بند کر کے تو استعمال نہیں ہو سکتا لیکن استعمال ہو بھی سکتا ہے کبھی کبھار، کہا پھر بھی اگر صبر کرے تو اس شوہر کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جیسے حضرت ایوب نبی کو اپنی تمام مصیبتوں پہ صبر کا ثواب ملا۔ صبر ایوب فارسی اردو اور سب سے بڑھ کر قرآن اور عربی کا محاورہ، کہا کہ صبر کی یہ آخری حد جو قرآن نے بیان کی، معصومین کے صبر کی جانب میں آپ کو اس وقت نہیں لے جانا چاہتا ہوں، کہا کہ حضرت ایوب کو جتنا اجر و ثواب ملا اتنا اجر و ثواب اسے اپنے گھر کے اندر رہ کے مل رہا، لیکن عورت کے لیے زیادہ کہا گیا، اور کہا کہ اگر کوئی عورت یہ ساری باتیں کتابی تھی لیکن شوہر اس پہ عمل نہیں کر رہا اور اس کے لیے گھر کو تکلیف دہ بنا رہا، لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی تمام ظلم اور زیادتی پہ صبر کرے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب حضرت آسیہ کو مل رہا۔ کون آسیہ؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہ وہی سورہ تحریم کی آیت میں تیسری مثال ہے، کہ اللہ کافروں کے لیے اگر لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا تو مومنوں کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کر رہا کون آسیہ؟ ایک جملہ سمجھانے کے لیے کافی، اس دنیا میں وہ اس کی بیوی جو اکارڈنگ ٹو اسلام اس سے بدتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، اللہ سب برداشت کر لے شرک برداشت نہیں کرے گا، اور فرعون بھی کتنا بڑا مشرک، یہ خالی شرک نہیں کرتا، شرک تو ہندو بھی کرتے، کہتا انا ربکم الاعلی میں ہوں تمہارا پروردگار، اپنے آپ کو خدا کہے، مگر جنت میں ہی جناب آسیہ پیغمبر اسلام کی زوجہ بننے والی، میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ پیغمبر کی دنیا میں 11 بیویاں، آخرت میں حضرت خدیجہ کا نام تو کنفرم، باقی اور کون بیوی پیغمبر کو ملے گی کون نہیں ملے گی کوئی تذکرہ نہیں، ہاں دوسری جو بیوی ہے وہ پیغمبر کی باقی 10 میں سے کوئی نہیں ہے، جو نام کنفرم آیا وہ جناب آسیہ کا آیا، کہا یہ اجر آسیہ، یہ ثواب آسیہ، ہماری عورتیں 10 بیویوں کی کہانیاں بھی پڑھا کرتی ہیں ہندوستان و پاکستان میں، اس میں جناب آسیہ کا تذکرہ ہوتا کہ اتنا ثواب ملے گا اگر شوہر کے ظلم اور زیادتی پہ صبر کر جاؤ، جو ثواب آسیہ نے اس طرح پایا کہ ان کے سینے پہ چکی رکھ کے اس کو چلایا جاتا ہے، ان کے بدن پہ پتھر رکھ کر ہتھوڑوں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، آخر میں ان کے چاروں ہاتھ پاؤں میں 4 گھوڑے باندھ کے ان کو مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا اور ان کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے، وہ ثواب ایک عورت کو اپنے گھر میں مل سکتا ہے اگر وہ اپنے شوہر کی زیادتیوں پہ صبر کرے، اور اس سے بڑھ کر پھر منزل وہ آئی جہاں اللہ کے رسول نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جس کا ہر ٹکڑا اپنی جگہ ایک تفصیل چاہتا، فرمایا کہ میدان قیامت میں 3 عورتیں ایسی ہیں جو میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اٹھائی جائیں گی، قیامت کے 50,000 سال میری بیٹی کے ساتھ رہیں گی، بولے صراط پر میری بیٹی کے ساتھ رہیں گی، جنت میں میری بیٹی کے ساتھ جائیں گی، اور ان 3 میں سے 2 وہی تھی کہ جن کے گھر کے حالات کچھ ان کے حساب سے صحیح نہ تھے، امراۃن صبرت علی سوء خلق زوجہا، پہلی وہ عورت جو اپنے شوہر کی بدتمیزی اور بدزبانی پہ صبر کرے، اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرے، گرچہ ان دونوں عورتوں کو اختیار، دونوں عورتوں کے پاس اختیار کہ اگر وہ صبر نہ کرنا چاہیں تو حاکم شرع کے پاس کیس لے جائیں اور ان کو طلاق مل سکتی ہے، وہ آزاد ہو سکتی ہیں، وہ واجبات کا مسئلہ ہے، مگر پھر خدا کی طرف سے یہ خصوصی عنایت اور خدا کی طرف سے یہ خصوصی رحمت ان پہ نازل نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت دنیا کے ماحول کو ایسا بنا دیا گیا کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اسلام کے نگاہ میں اہم ترین یونٹ ہے ہمارا گھر، ہماری فیملی لائف، ہمارا خاندان، یہ خاندان خالی خاندان نہیں، یہ خاندان اسلام کا شیلٹر، یہ خاندان اسلام کا پروٹیکٹر، جب تک کہ ہمارا فیملی سسٹم محفوظ ہے اسلام محفوظ ہے، اس کو تباہ کرنے کی، اور اس کے تباہ کرنے کے جو 2 طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ شادی جیسے مقدس انسٹیٹیوشن کو اس کی اہمیت کو ذہن سے نکالا جاتا ہے، بغیر شادی کے رہو بڑی آسانی ہے، جب تک دل چاہا ساتھ رہے، جب دل ایک دوسرے سے اچکچاہٹ ہو گیا تو اپنا اپنا سوٹ کیس اٹھائے اور الگ ہو گئے، اور دوسری جانب اگر کہیں پہ شادیاں ہیں تو کسی طرح سے سیپریشن کے مسئلے کو بڑھایا جائے، کسی طرح سے طلاق کو ہمارے گھروں میں لایا جائے، اندازہ کریں کہ پیغمبر کی ایک حدیث اور پیغمبر ہی نے خدا کے بارے میں جو فرمایا وہ دوسری حدیث، اس کے بعد طلاق کی خرابیوں پر بات کرنے کے لیے کسی تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے اب غزو شیئن ہندی، اب غزو انگریزی کے اندر سپرلیٹو ڈگری جسے کہتے ہیں، برا نہیں سب سے بدترین، سب سے زیادہ لفظ بدترین بھی میں نے غلط کہا، بغض، پیغمبر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے مجھے نفرت، جس چیز سے مجھے بغض، سب سے زیادہ جس چیز سے میں عداوت رکھتا ہوں، اب غض شہین اندی اطلاع، وہ یہ ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا بغیر کسی سبب کے طلاق کے لیے تیار ہو جائے، پیغمبر کہہ رہی کہ سب سے زیادہ اس چیز سے مجھے بغض و عداوت، سب سے زیادہ اس سے مجھے نفرت، اور وہ دوسری حدیث جو ہمارے یہاں سے اتنی مشہور کہ جو طلاق نامے عموماً تیار ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹ، اس کے اوپر بھی حدیث لکھی جاتی ہے، لیکن اس وقت آدمی اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے بھی تیار نہیں ہوتا، پیغمبر کی یہ حدیث، یہ تو اپنے لیے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ بدترین چیز طلاق لگتی ہے، پھر کہا کہ اللہ نے جتنی چیزیں دنیا میں حلال کی لیکن ان میں سب سے بدترین چیز اللہ کو طلاق محسوس ہوتی ہے، حلال تو کر دی، جائز تو کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ یہ طلاق، اور تیسری حدیث جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تم فرشتے جب اس دنیا میں آتے ہو تو دنیا کے بارے میں تمہارا کیا رویہ ہے، کیا بیہیویئر ہے، دنیا کیسی لگتی ہے، تاکہ دنیا بہت پسند، لیکن جس گھر میں کوئی طلاق والا مرد یا طلاق والی عورت ہے ہمیں اس گھر سے انتہائی کراہیت اور نفرت محسوس ہوتی ہے, ہم اس کے قریب سے گزرتے بھی نہیں ہیں. ہم جیسے کوئی انتہائی بدبودار جگہ ہو تو آدمی اسے چھوڑ کے جائے, ملائکہ ہو, رسول ہو یا ان سب سے بڑھ کے خدا ہو, کہا طلاق بدترین شے ہے. پیغمبر کی دو حدیثیں اور سن لیجئے, ایک وہی جبرائیل والی حدیث کا دوسرا حصہ ہے. جبرائیل کیا کبھی فرشتوں کو بھی, یہ تو تھا فرشتوں کو کراہیت آتی ہے, ہاں اس گھر سے آتی جہاں طلاق, کیا کبھی فرشتے روتے ہیں؟ کہا دو مرتبہ فرشتے اس طرح روتے ہیں, اس طرح روتے ہیں کہ عرش الہی بھی ان کے رونے سے کانپنے لگتا. اب یہ انداز ہے کس کو بیان کرنے کا. نمبر ایک, جب کسی یتیم کو کوئی تماچا مارتا, جب کسی یتیم پہ کوئی ظلم کرتا جس کا باپ اس دنیا میں نہیں, اور یتیم بلک بلک کے روکتا روتا ہے تو اس کی اس وقت کی مظلومیت کو دیکھ کے ملائکہ بھی رونے لگتے ہیں, عرش الہی بھی کانپنے لگتا. اور دوسری بات, جب کسی بے گناہ عورت کو بغیر کسی جینیئر ریزن کے طلاق دی جا رہی, ہمارے یہاں آنے کے بعد تو ذرا سے حقوق کے بارے میں کچھ زیادہ ہی عورتیں کانشیس, لیکن آج بھی انڈیا اور پاکستان کتنی عورتیں ایسی جو حضرت آسیہ کا ثواب لینے کی خاطر ایسے شوہر کے ساتھ رہنے کو بھی تیار ہیں جو بد زبان ہے, جو بد اخلاق ہے, مگر وہ اتنا بدترین ہے کہ اس کے بعد بھی تیار نہیں ہے اس کو رکھنے کے اوپر, اور طلاق دی جا رہی. تو کہا کہ جب کسی بے گناہ عورت کو طلاق ملتی اور بظاہر وہ دیکھتی ہے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, تو ایک مرتبہ اس کی مظلومیت کو دیکھ کے ملائکہ رو رہے ہوتے ہیں, عرش الہی کانپ رہا ہوتا ہے. اور پیغمبر کا دوسرا فرمان, فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں, یہ وہ حدیث جس کا پہلا حصہ آپ انشاءاللہ جماعت ثانی میں اس وقت سنیں گے جب فدق کا واقعہ زیر بحث آئے گا, مگر اسی حدیث کے اندر فدق کے واقعے کے بعد کبھی تذکرہ, اللہ کا رسول کہتا کہ میں رحمت للعالمین, میں شفیع المذنبین ہوں, یعنی میں ساری کائنات کے لیے رحمت, میں ہر گناہگار کی بخشش کرانے والا ہوں, مگر میدان قیامت میں کچھ گناہگار ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں کیس لے کے خدا کے سامنے جاؤں گا, جو ہر ایک کی بخشش کرانے والا وہ اتنا ناراحت, اتنا ناراض, اتنا غضبناک ہے کہ جس کا کام ہے بخشش کرانا, وہ کہے گا ان کی بخشش تو درکنار, ان کے خلاف کیس میرا جائے گا, اور سب سے پہلے میں جاؤں گا میدان قیامت میں, سب سے پہلے میں پہنچوں گا. پروردگارا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف میں کیس لے کے آ رہا ہوں. اے اللہ کے رسول, وہ کون؟ کہا جس نے میری بیٹیوں پہ ظلم کیا ہے, اور بیٹیوں میں سب سے پہلے جو بیٹی ہے وہ تو ہے. اگلے جملے سنیں, پوچھا گیا اللہ کے رسول, اب یہ واقعہ تو پیغمبر کی زندگی کا تھا نا, ابھی تو فدق کا مسئلہ سامنے ہی نہیں آیا تھا. اللہ کے رسول, آپ کی کون سی بیٹی پہ کون ظلم کرے تو آپ اس کے خلاف کیس لے کے جائیں گے؟ کہا ہر وہ مرد جو کسی کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورت کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے رہا, بغیر کسی جینین وجہ کے, وجہ تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. یزید میں جانے کربلا میں گیا تو اپنے حساب سے اس کے بعد بھی کوئی ریزن تھا, مگر پیغمبر کہہ رہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے رہا ہے اس عورت کو جو میرا کلمہ پڑھتی ہے. یہ تو ہمارے بیسک عقائد میں سے ایک عقیدہ کہ امت کا ہر مرد پیغمبر کا بیٹا, اور امت کی ہر عورت پیغمبر کی بیٹی, کا میری بیٹی پہ ظلم ہوا میں اس کے خلاف کیس لے کے جاؤں گا. کہا ہم اور آپ جو باقی دنیا میں اگر کہیں زیادتی اور گناہ کرتے تو ایک ہی سہارا ہے کہ اللہ کا رسول شفیع المذنبین ہے, وہ ہمارے باقی گناہوں کو معاف کروائے گا. اور کجا یہ کہ خود ہمارے خلاف کیس لے کے اللہ کا رسول اس لیے پہنچے کہ ہم نے کسی مسلمان عورت کو یہ والی تکلیف پہنچائی ہے. مگر یہ تو میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آج اپنی بات پوری کرنا, مگر اتنی سی بات کہ یہ ساری حدیثیں اپنی جگہ, یہ ساری آیتیں اپنی جگہ, اس میں کچھ ڈائریکٹ ہے, کچھ ان ڈائریکٹ کلام خدا, مگر اس کے باوجود اسلامی دنیا میں ریٹ آف ڈائیورس بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ آج کل طلاق ہمارے ہاں اتنی کامن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جتنی کامن ویسٹ میں پہلے ہو چکی تھی. اور دیکھیے یہاں پہ اسلام ہم سے یہ کہتا کہ طلاق کی چار قسمیں, بہت بہت مختصر, اب مجھے آپ کو زیادہ وقت زحمت نہیں دینا, چار قسمیں. ایک تو ضروری طلاق, یہ ہمیشہ بار بار میں یہ یاد دلاتا ہوں کہ اسلام پریکٹیکل مذہب, انسان کی ضروریات کے مطابق مذہب ہے, کتاب والا مذہب نہیں ہے کہ ایسی ایسی باتیں لکھ دو جو کتاب میں لوگ پڑھیں بہت اچھا لگے لیکن ہماری دنیا میں اس پہ عمل کرنا ناممکن ہو. کسی عیسائی کو لے آئیے کہ جس نے اس طرح زندگی گزاری کہ ایک گال پہ تھپڑ لگاؤ تو اس نے دوسرا گال بھی پیش کر دیا, کتاب میں لکھنے میں کیا جاتا؟ ان کو خود بھی بتائے کہ ہمیں اس پہ کون سا عمل کرنا, مگر لکھ تو دو تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کے ہماری جانب آئیں. نہیں, اس کا قائل نہیں ہے اسلام, جو حقیقت ہے وہ بتایا جاتا. نہ اسلام طلاق کے بارے میں اتنا لینینٹ کہ ہر بات پہ طلاق, ہر جگہ طلاق, اگر شوہر نے بیوی سے کہا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا, دیٹ مینس کے طلاق ہو گئے, اور وہ والی طلاق ہے جس میں حلالے کی ضرورت پڑے. ارے ٹیلی ویژن کے ڈرامے میں ایک ایکٹر نے دوسری ایکٹریس سے کہہ دیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں, وہ ڈرامے کا تقاضا تھا, پتا چلا کہ اس کے اندر طلاق ہو گئی اور حلالے والی طلاق. نہ اس طرح سے کہ نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق, روٹی ذرا جل گئی تو طلاق, کھانا صحیح نہ پکا تو طلاق, اور نہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کرسچینٹی کہ مر بھی جاؤ تب بھی طلاق نہیں ہو سکتی. ایسا بھی نہیں کہ بالکل دروازہ بند ہے طلاق کا, کہ وہاں پہ پھر ایک ہی راستہ ہے واپس, کہ اگر کسی کو اپنی بیوی سے جان چھوڑانا ہے تو اس کو مار دے, یا کسی بیوی کو شوہر سے نجات لینا تو طلاق کا راستہ نہیں واپس جا کے اس کو مار دو, یہی یا بغیر شادی کی زندگی گزارو. نہ کرسچینٹی کی طرح جو کرسچینٹی آج مان رہی تسلیم کر رہی ہے کہ ہاں طلاق کی ضرورت ہے, انسانی زندگی میں بعض اوقات طلاق ضروری مسئلہ بن جاتا ہے. 1400 سال پہلے ایک بیلنس رکھا, کہا کبھی کبھار طلاق بھی ضرورت بن جاتی ہے. البتہ جتنی طلاقیں دنیا میں ہوتی ہیں ان میں 1% ضروری ہیں, 99% باقی 3 کیٹیگریز کی طلاقیں ہیں جو ابھی میں بتا رہا ہوں, اور تینوں اللہ کی نگاہ میں بدترین, مگر یہ ضروری 1% والی طلاق کہ جہاں واقعاً کچھ اس انداز کا شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف آ گیا کہ اب یہ گاڑی کسی طرح آگے نہیں چل سکتی, دونوں کا صبر جواب دیا جا رہا, دونوں کو کنٹینیو کرنے کا مشورہ دینے کا مطلب ہے کہ دونوں کی زندگی تباہ کی جائے, ایک وہ اسٹیج آتا کہ ہم زندگی میں کوئی آدمی تیار نہیں ہے کہ میرا ہاتھ کاٹ دو, لیکن جب ہاتھ کو بچانے کا مقصد کہ ساری باڈی مر جائے گی تو آدمی خوشی سے تیار بھی ہوتا ہے, پیمنٹ کرنے کو تیار ہوتا ہے سرجن کو کہ پیسے لو اور میرا ہاتھ کاٹو, ایک اسٹیج ایسا آتا ہے. مگر جیسا میں نے ابھی مسائل میں بتایا کہ ہر اسٹیج کو یہ نہیں جائیں گے, اس کے لیے حاکم شرعہ کو بیچ میں رکھیے, حاکم شرعہ بھی دونوں فیملیز کے ایک ایک آدمی کو اس لیے بلائے گا کہ حاکم شرعہ امام معصوم نہیں, وہ غیب کی خبر نہیں جانتا ہے, اسے صحیح معنوں میں نہیں پتا ہے کہ کیا پرابلم ہے, تو فیملی ممبرز کو بلایا جائے گا, اور عام نہیں, عادل متقی پرہیزگار جو خوف خدا کے آگے نہ دوست کا خیال کریں نہ رشتہ داری کا خیال کریں, وہ ایک الگ تفصیل ہے. مگر یہ والی طلاقیں بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر, لیکن ہے ضرور اسلام میں ایک جگہ طلاق, اور یہ بہت بیسک فرق ہے اسلام اور کرسچینٹی کا. اس کے بعد جو طلاقیں آتی ہیں, 3 قسم کی طلاقیں 99% ہوتی ہیں, اور تینوں اسلام کی نگاہ میں بدترین, بلکہ ان میں سے کچھ طلاقیں ایسی کہ شوہر اور بیوی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوتے ہیں. پہلی طلاق جسے طلاق نفسانی کہا جاتا ہے, خواہشات نفس کی وجہ سے طلاق, یعنی بیوی سے اچھی کوئی عورت نظر آ گئی, اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا, اس کی محبت میں پاگل ہو گیا, ترین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ. آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں توضیح المسائل میں مسئلہ لکھا, کیونکہ توضیح المسائل اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی, تو میں اپنے ہاتھ میں کتاب لے کے نہیں آیا, اس کی ضرورت نہیں, آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت کو برہلائے کہ اپنے شوہر سے طلاق لو اور مجھ سے شادی کرو یا کسی اور سے, یہ بدترین گناہ ہے, ایسا گناہ ہے کبیرہ ہے کہ جس کے اثرات و نقصانات اس دنیا میں بھی آتے ہیں. اور ابھی امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی کتاب سے آپ نے جو حدیث پڑھی وہ یہی حدیث تھی کہ 1000 بھی اگر جہنم کی وادیوں میں اس کو بھیجا جائے تب بھی کم ہے اس گناہ کے مقابلے میں جو یہ انجام دے رہا. شادی شدہ عورت کو سیپریشن پہ مجبور کرنا, ایسا ورغلانا, ایسے سبز خواب دکھانا, کہ ایک تو طلاق وہ ہوتی کہ جہاں کوئی اور پسند آ گئی اور جہاں عورت کو کوئی اور پسند آ گیا, اس کے اندر تو طلاق اپنی جگہ غلط ہے, لیکن طلاق کے علاوہ ساتھ میں جو بدترین گناہ ہو رہا, طلاق کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کو مجبوری کی طلاق کہا گیا, یعنی مجبوری کا مطلب بائی فورس نہیں, مجبوری کا مطلب یہ کہ یہاں کسی اور کا انوالومنٹ نہیں, کوئی تھرڈ پارٹی نہیں, شوہر اور بیوی میں سے کسی کا رویہ دوسرے کے ساتھ اتنا برا کہ دوسرے نے اپنی حد تک برداشت کیا, اس کے بعد وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میرا صبر جواب دے گیا, بات بات پہ جھگڑا, بات بات پہ لڑائیاں, خصوصاً جو بار بار روایتوں میں آیا
حدیث میں ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئے. اپنی باتیں کرنے سے پہلے پہلے بیوی سے پوچھے کہ دن اس کا کیسے گزرا, اور یہی بیوی کے لیے مسئلہ حکم آیا. یعنی دو چیزیں اس میں خاص طور پر ہیں, لیکن ان کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ دونوں اپنی جگہ خود ایک تقریر. نمبر ایک, بدتمیزی اور بد اخلاقی. زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ تیز ہوتا. یہ جو آیا ایک لفظ بہت زیادہ یورپ میں استعمال ہوتا ہے, ٹالرنس, صبر و تحمل. جو انگریز کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ٹالرنس والا کوئی نہیں, وی آر ٹالرنس پیپل. اگر تو بالکل غلط دعویٰ, وہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ہو سکتا ہے 100 سال پہلے ہو, ہو سکتا ہے 200 سال پہلے ہو, لیکن بہرحال یہ اصل میں اسلام, ٹالرنس یہ اسلام ہے. یہ نہ ہونے کی بنیاد پر ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑے, ذرا ذرا سی بات پہ اختلاف. نمبر دو, یہ حدیثوں میں تو بہت اہم بن کے آیا, بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس مسئلے کو اتنا ذہن میں نہیں رکھا گیا, جس کی وجہ سے ہماری عورت مجبوراً گھر سے باہر نکلی. اور جب گھر سے باہر نکلی تو بہرحال باہر کی ہوا اس کو لگ گئی, پھر تو بگڑتی چلی گئی. وہ ہے بخل و کنجوسی شوہر کا, اپنے مال کو اتنی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا. دیکھیں یہ آج میلبرن میں آپ کی سمجھ میں نہیں آ گیا, یہاں الٹا مسئلہ ہے. کمائے گا شوہر, خرچ بیوی کرے گی, لیکن یہ واقعاً دو بہت بڑی خرابیاں. یہ کون سی طلاق ہے؟ یہ وہ طلاق ہے کہ یہاں پہ کوئی تیسرا آدمی نہیں, شوہر کسی کے عشق میں دیوانہ نہیں, عورت کو کوئی اور مرد پسند نہیں آ رہا, وہ تو بدترین طلاق. میں نے کہا وہاں تو گناہوں پہ گناہ ہے, ہر گناہ اپنی جگہ اتنا بڑا ہے کہ ایک الگ تقریر چاہتا. یہ وہ طلاق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر صحیح نہیں, ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں, رویہ صحیح نہیں. طلاق نہیں دینا تھی مگر دینا پڑی, عورت کو طلاق نہیں لینا تھی مگر لینا پڑی. اور اس کے بعد وہ تیسری طلاق ہے جو میرے ایک استاد گزرے ہیں. وہ شروع میں پاکستان بھیجے گئے تھے حضرت آیت اللہ خوئی کی جانب سے پاکستان کے حالات کا سروے کرنے کے لیے. خاصا عرصہ انہوں نے پاکستان میں گزارا, تقریباً 20 سال. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ پاکستان اور انڈیا کی طلاقوں کے بارے میں ہے. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں عام طلاقیں 99% غلط ہوتی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنی طلاقیں ہوتی وہ تیسری قسم کی طلاق. وہ کون سی طلاق ہے؟ یہ وہ طلاق ہے جو سسرال اور مہکے کی وجہ سے ہوتی ہے. نہ لڑکے کو لڑکی سے اختلاف ہے, نہ لڑکی کو لڑکے سے اختلاف ہے, لیکن یہ جو دونوں سے رشتے دار ہیں, یہ جب بیچ میں انوالو ہونے لگتے ہیں, کہیں ساس کا مسئلہ, کہیں نند کا مسئلہ, کہیں دیورانی جیٹھانی کا مسئلہ, یہ جو طلاقیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر, یہ تو میں نے بہت سارے رشتے کہہ دیے لیکن خاص طور پر اس میں ساس اور بہو کا مسئلہ. 90% ہندی اور پاکستان کی طلاق ہے. وہ چونکہ آغا خوئی کی جانب سے اس وقت سے بھیجے گئے تھے جب ہمارے یہاں اچھے خاصے لوگوں کو نہیں پتا کہ مجتہد اور اس کا وکیل طلاق دینے کا اختیار رکھتا, شوہر راضی ہو کہ شوہر راضی نہ ہو. اس وقت تو ہمارے یہاں اسلام کا آدھا جملہ مشہور تھا, وہ بھی اپنی جگہ صحیح, کہ نکاح ہمیشہ ہوگا لڑکی کی مرضی, جب تک کہ وہ راضی نہیں ہے دنیا گھر سے ادھر ہو جائے نکاح نہیں ہو سکتا, اور طلاق ہوگی لڑکے کی مرضی سے. مگر یہ بھی آدھا جملہ تھا, کیونکہ کبھی کبھار حاکم شرع کو اختیار ہے طلاق دلوانے کا, ان کے پاس کیس آنے لگے. ایک راستہ کھلا نا بہت, تو 90% کیس وہ کہ شوہر کو بیوی سے اختلاف نہیں, بیوی کو شوہر سے اختلاف نہیں. وہ تو تھا کہ جہاں دو برتن ہیں تو آپس میں ٹکراتے تو ہیں, لیکن ایسے اختلاف تھے کہ جن کو ٹالریٹ کیا جا سکتا تھا. مسئلہ آگے بڑھ رہا تھا ساس کی وجہ سے, مسئلہ آگے بڑھ رہا تھا دونوں کے والدین کی وجہ سے. تو خیر, اب یہ تینوں طلاقیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں جس کو اسلام نے بدترین کہا ہے. ان میں سے تیسری چیز کا تھوڑا سا تذکرہ آئندہ ہوگا. تین تقریریں فیملی لائف سے ریلیٹڈ باقی, اور ان میں سے ایک کا تعلق ہے اولاد کے حقوق سے, دوسرے کا والدین کے حقوق سے, تیسرے کا رشتہ داروں اور سسرال و مہکے کے حقوق سے. ذرا سا تذکرہ وہاں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جو بات ہو رہی کہ یہ واقعا اس سارے مسئلے میں وہ لفظ پھر آتا ہے ٹالرنس کا لفظ, کہ جس کو نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ زور دیا گیا, بلکہ پورے اسلام کا اگر آپ خلاصہ نکالیں تو کیا بنے گا؟ سوال ہے, بہت اہم سوال, کہ پورے قرآن کا خلاصہ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ ایک سورہ فاتحہ میں ہے اور ایک سورہ والعصر میں. تواصو بالحق کے بعد آخری صفت بتائی تواصو بالصبر. یہ بہت ہی اہم مسئلہ, یہ ٹالرنس کا مسئلہ, خاص طور پر گھر کی زندگی میں. اور اب سنیے ایک بات, یہ وہ بات جو بہت سارے مفسرین کو پریشان کر گئی, تو اس کے کئی جواب دیے گئے. ون آف دا ریپلائی یہ ہے جو ابھی آپ سنیں گے, وہ یہ کہ قرآن کسی خاص ٹائم پیریڈ کی کتاب نہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس 100 سال, 150 سال, 200 سال کی کتاب, مگر ایک خاص زمانے, یہ خاص ٹائم پیریڈ, ایک خاص جغرافیکل ریجن کی کتاب نہیں. پھر بھی اس میں ایک مسئلے پہ اتنا زور دیا گیا کہ جو بظاہر ہم کو لگتا ہے آج کا پرابلم ہی نہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جو بہت پرانا پرابلم, اور وہ ہے ولا تقتلوا اولادکم, خبردار اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل نہ کرنا. اور یہ آیت قرآن میں 3-4 جگہ آئی ہے, ہر 5 سال بعد ریپیٹ ہوئی, سورہ انعام میں یہ آیت آئی ہے جو بالکل شروع کا سورہ، سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت آئی ہے جو مکے کی زندگی کا آخری سورہ، سورہ ممتحنہ میں یہ آیت آئی ہے جو مدینہ کی زندگی کا آخری سورہ، آخری میں سے ایک، لا تقتلوا اولادکم، خبردار اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. تو اس سے بڑے بڑے یعنی اس ان آیتوں کی بار بار ریپیٹیشن علماء کو چکر میں ڈال دیا مفسرین کو کہ آخر ایک ایسا گناہ جو خالی عرب کے ایک علاقے میں تھا، پورے عرب میں بھی نہیں تھا، ورنہ نسلیں آگے کیسے بڑھ، اور ہندوستان کے راجپوت اس پہ عمل کرتے تھے، وہ دو قوموں کے درمیان تھا، ایک محدود وقت کے لیے تھا، ایک محدود جغرافیکل ریجن میں تھا. قرآن نے اس کو اتنا اہم کیوں بنایا کہ بار بار ریپیٹ کیا؟ اب اس کے بعد بحث شروع کہ لا تقتلوا اولادکم، حتیٰ یہ کہ جو تیسرا ریفرنس میں نے دیا بڑا انٹرسٹنگ ریفرنس، انٹرنیٹ کی جو مجالس آپ نے سنی ہوں گی، خیر یہاں بھی لوگ نہیں سنتے تو انٹرنیٹ کیا سنیں گے، لیکن خلاصہ یہ کہ اس میں جو میری ایک مجلس کہ زمانے کا امام ظاہر ہو کے بیعت لے گا، تو اس کے اندر بھی یہ ریفرنس آیا کہ قرآن میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایک زمانے میں عورتوں سے بیعت لی تھی، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے وہ ڈیٹیل کہ کس طرح بیعت لی تھی، مگر اس کے اندر ایک بیعت اس بات پہ تھی کہ خبردار اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا. تو یہ قتل اولاد قتل اولاد قتل اولاد، اس کے بارے مفسرین پریشان کہ آخر اس سے مطلب کیا، کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی ایسا پرابلم قرآن بتا رہا ہے جو ہر زمانے کا پرابلم خاص نہیں. کہا ٹھیک، اس کے اندر پہلا تو وہ مفہوم بھی آ رہا جو 1400 سال پہلے کا تھا، مگر آج اس سے بڑھ کر آ گیا، کیونکہ 1400 سال پہلے خالی بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، آج ابارشن کے ذریعے سے ہر جگہ اتنا کثرت سے یہ گناہ بڑھتا چلا جا رہا، ایون مسلمانوں ایون مومنین کے درمیان، جبکہ ابارشن اسلام کے اندر 1 گھنٹے کی پیگنینسی بھی ہو تب بھی حرام، 1 منٹ کی پیگنینسی اگر ثابت ہو جائے تو وہ بھی حرام، اور پھر اس کی تفصیلات اور ڈیٹیل ہیں جو آج کا ٹاپک نہیں. تو ایک تو تقتلوا اولادکم، یہ آج کا مسئلہ بھی، واقعا آج بھی کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں اسی انداز سے کہ لفظ قتل اس پہ صادق آتا. مگر اس کے اندر دوسری جو علماء اور مفسرین نے وضاحت کی، اچھا اس کے بعد دلیلوں میں حدیثیں لائیں، ایسا نہیں ہے کہ کہا یہ ہمارا نظریہ، حدیثیں لائیں، وقت نہیں ہے کہ میں ان حدیثوں کو ریپیٹ کروں، تو اتنا آپ مجھ پہ بھروسہ کریں یا تفسیر نمونہ جیسی جا کے تفاسیر پڑھ لیجئے جو اردو میں بھی. خلاصہ یہ قتل اولاد، کہا اس میں دونوں قسم کے قتل آ گئے، ایک فزیکلی قتل، اس کا جسم ختم کر دیا، جیسے آج کل ہو رہا ہے ابارشن اسلام میں، نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ ایسا حرام ہے کہ جو قتل ہی کہلاتا، دیت یا خوبہ دینا واجب ہو جاتا ہے والدین کو. تفصیلات آج کا ٹاپک نہیں. دوسری چیز پرسنالٹی کا قتل، کہ ایک آدمی زندہ ہے چل پھر رہا ہے، اس کی شخصیت ختم ہو کے رہ گئی، اس کی پرسنالٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا اندر سے. دیکھیں ہر چیز کا تعلق زندگی سے نہیں ہوتا، کبھی کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن اتنا بڑا کوئی پرابلم فیس کر چکے ہوتے ہیں کہ اندر سے مر چکے ہوتے ہیں، ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اگر کہ اس کے لیے بہترین مثال جناب عباس کے بازو قلم ہو کر بھی ان کا آگے بڑھنا ہے، مگر ایک تو آج محفل ولادت ہے اس لیے ادھر نہیں جا رہا، اور پھر جہاں پہ بات پہنچی ہے اس سے جناب عباس کو ملانا مجھے خود برا لگ رہا، لیکن خلاصہ ہی شخصیت کا قتل. شخصیت کا قتل کیا ہے؟ جو یورپ میں ہم نے دیکھا، جو امریکہ میں ہم نے دیکھا، سنگل پیرنٹ جو فیملیز تھی وہاں کی اولادیں جتنی تباہ ہوئی، وہاں کی اولادیں جتنی بگڑی. اس وقت یورپ اور امریکہ کا ایک ماحول بنا ہوا، اس کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کرے اس کو کنٹرول کرنے کے، مگر سب کی وہی مثال جیسے وہ دیہاتی مولوی کی مثال تھی کہ اس کے پاس لوگ دوڑے ہوئے آئے، کہا کہ کنویں کے اندر مثلا سور گر کے مر گیا، کتاب کھولی اس نے کہا کہ 40 زول نکالو کنواں پاک ہو جائے گا، 40 زول پانی نکالا گیا کہا یہ پاک. لوگوں نے کہا ارے اس میں اب تک سور گرا پڑا، سور تو اسی طرح موجود ہے، کہا بس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تم کتاب کے خلاف بات کرتے ہو کون تم؟ جب تک کہ اس سور کو نہ نکالو گے 40 زول 100 ڈول 500 ڈول 1000 ڈول جتنے بھی نکالو گے وہ پانی نجس ہے تو نجس کا نجس رہے گا. اس وقت جتنا بھی پرابلمز ان کے سامنے اور اس کا سلوشن وہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سور تو اب تک کنویں کے اندر گرا پڑا ہوا ہے. جو کہا جاتا کہ ایلوپیتھی ظاہری بیماری کا علاج کرتی ہے، ہومیوپیتھی یا حکمت جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے بیماری کو. مجھے نہیں پتا کہ بیماری کو جڑ سے اکھاڑتی ہے کہ بیمار کو جڑ سے اکھاڑتی ہے، لیکن اپنی جگہ یہ چیز شریعت میں ثابت. دیکھیں موضوع اتنا وسیع ہے کہ مجھے بہت جلدی سے آگے بڑھنا پڑ رہا. ثابت کہ جب تک کہ جڑ کو نہ اکھاڑو گے اس وقت مسئلہ حل نہیں ہوگا. وائلنس اتنا بڑھ چکا ہے 12 سال 11 سال کے بچے جس طرح سے وہاں فائرنگ کرتے ہیں، اسکول میں گنز لے کے آتے ہیں، جو وہاں کا ماحول جو وہاں کا منظر ہوتا کہ اسکول زیادہ غیر محفوظ ہے، باہر کی سڑکیں اور نائٹ قلت پھر بھی بہرحال سیکیور ہے. یہ ماحول ڈرگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں, یہاں سے روکو وہاں سے روکو, پاکستان پہ پابندی لگاؤ, انڈیا پہ پابندی لگاؤ, نیپال کے اوپر اپنا پریشر بڑھاؤ, مسئلہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اس قسم کے جتنے مسائل, لیکن وہی بات کہ سور نہیں نکال رہے, کنویں میں سے ڈول اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں, خرابی اپنی جگہ رہے گی. اور خرابی ہم نہیں کہہ رہے, قرآن نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو ہی پرانے زمانے کے, ان کے اپنے چائلڈ سائیکالوجی کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جتنی خرابیاں اس پچھلے 10 سال میں بڑھی, اس کا سب سے اہم ریزن ہے کہ سنگل پیرنٹ فیملی. اس لیے کہ اللہ خالق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم, اللہ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں بنایا. اس کے اندر انسان کی اپنے اندر کی کوالٹیز بھی آتی ہیں. کوئی بھی بچہ اس وقت تک مکمل اور بیلنس بچہ نہیں بن سکتا جب تک اسے ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ایک ساتھ نہ ملے. ایک جگہ نرمی, ایک جگہ سختی. بہت ساری حدیثیں ہیں والدین سے ریلیٹڈ کہ ماں کو کس طرح نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے, باپ کو کس طرح وقتاً فوقتاً سختی کا مظاہرہ کرنا. ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بتاتا ہوں کہ یہ فقہی مسئلے میں آتا ہوں کہ اگر بچہ 6-7 سال کا ہو جائے اور اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ باپ کے اوپر ہے کہ اس سے نماز پڑھ رہا ہے. ماں کی اتنی ذمہ داری نہیں رکھی گئی. ماں کو نرمی سے بات کرنا ہے, باپ کو سختی سے. یہ جو ہے ازواج صفتیں بھی جو ہے نا جوڑا جوڑا بنتی ہیں. ایک بات بیچ میں آ گئی ہے تو ذرا سا ایک جملہ سن لیجئے اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے موضوع کو اس لیے ختم کر دوں کہ مجھے کچھ تھوڑا سا تذکرہ ولادت کا بھی کرنا. چھوٹی سی بات کہ اسلام اپنے ماننے والے کو بہادر بھی دیکھنا چاہتا ہے, بزدل بھی دیکھنا چاہتا ہے, کنجوز بھی دیکھنا چاہتا ہے, سخی بھی دیکھنا چاہتا ہے, عالم بھی دیکھنا چاہتا ہے, جاہل بھی دیکھنا چاہتا ہے, نمازی بھی دیکھنا چاہتا ہے, ترک نماز والا بھی دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اس انداز سے نہیں کہ جیسا ایک عام آدمی سمجھے گا کہ ہر جگہ کہیں کہیں واقعی یہ ذمہ داری ہے. دونوں چیزیں ملی ہوئی ہو تمہارے درمیان, دونوں کے درمیان. چھوٹی سی مثال دے دو, بہت چھوٹی سی. طہارت والا بھی دیکھنا چاہتا ہے, نجاست والا بھی دیکھنا چاہتا ہے. یہ مسئلہ لوگ نہیں سمجھتے. چنانچہ نمازیں قضا کرتے ہیں, کل گھر جا کے اکٹھی پڑھیں گے. کیوں؟ کا نجیس ہے. کیا نجیس ہے؟ جسم نجیس ہے, کپڑے نجیس ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ اسلام تمہیں نجیس دیکھنا چاہتا ہے. نماز کو وقت میں پڑھو, چاہے سر سے پیر تک نجاست میں ڈوبے ہوئے ہو, یہ نماز زیادہ بہتر ہے اس طہارت والی نماز سے جو وقت کے بعد ہو. تو یہ بیلنس ہر چیز ہونی چاہیے مومن کے اندر. یہ صفتیں اللہ نے پیدا کی, لیکن خاص طور پر اولاد کی فارمیشن کے اعتبار سے کہا گیا کہ اس میں نرمی اور سختی دونوں ایک باپ اور ایک ماں کی طرف سے ملتی ہے. جس کا باپ مر جائے, جس کی ماں مر جائے, بہرحال وہاں پہ اظہار ہمدردی معاشرے میں ہوگا. لیکن جو سنگل پیرنٹ فیملی ہوتی ہے, جب طلاق کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوا, وہاں لوگ کہتے ہیں خود ہی غلطی کی ہے, خود ہی بھگتے ہیں. تو یہ جو نسل سامنے آ رہی, یہ تو ہمیں یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ جو اسلام نے 1400 سال پہلے ایک نفسیات کا مسئلہ بغیر نفسیات کی طرز استعمال کیے ہوئے بتایا تھا کہ بس عمل کر لو, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والے, دنیا بھی چھوٹی چیز ہے, سولر سسٹم اور یونیورس پہ قابو پانے والے اپنی ینگ جنریشن پہ قابو نہیں پا رہے, اور ادھر کا طریقہ ادھر کا طریقہ سارے طریقے اختیار کر لیے. کیونکہ ریزن یہی ہے کہ نجاست خالی ڈول نکالنے سے بات نہیں ہوگی, پہلے اس نجاست کے وجود کو بھی دور کرنا پڑے گا. اور وہ ہے سنگل پیرنٹ فیملی, جو 90% فیکٹر بنتا ہے اولاد کے تباہ ہونے میں. اب سمجھ میں آتا کہ طلاق کی اتنی خرابیاں کیوں بتائی گئیں, اور غالباً طلاق ہی کو قتل اولاد کہا گیا کہ اے شوہر اور بیوی تم اپنے آپ پہ کنٹرول. اچھا دیکھیے, اب اس کے مقابلے میں انڈیا اور پاکستان میں کتنی ہی فیملیز ایسی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے, وہ الگ ہونا چاہتے ہیں. اولاد ہو چکی ہے تو وہ اولاد کی خاطر الگ نہیں ہو رہے ہیں. اولاد اللہ نے واقعا ایک گلو بنایا جو اس رشتے کو جوڑتا. چنانچہ یورپ اور امریکہ میں پہلے اولاد کی محبت بھی ذہن سے نکالی گئی, اولاد کا بھی وہ اسٹیٹس نہ رہا جو اسلام عطا کر رہا. کتنی ساری باتیں اس کو میں جمع کر رہا ہوں. یہی وجہ اور یہی ریزن ہے کہ ہمیں کلام امام اور کلام معصوم اولاد کے حوالے سے اس قسم کے انسٹرکشن ملتے ہیں جس کا خلاصہ یہ کہ اولاد کی خاطر طلاق نہ لو. بچہ قتل ہو جائے گا اگر تم نے فقط اپنی عیاشیوں کی خاطر طلاق لے لی. اور یہی چیز, یہی آفت. ذرا سی بے ترتیب طریقے سے میں نے تقریر مکمل کی کیونکہ وقت نہیں تھا میرے پاس. ہو سکتا ہے کہ آئندہ تقریر, لیکن آئندہ تقریر میں ویسے ہی بہت سارے کیریکٹر آ گئے. اس کے اندر فیملی ریلیٹو ہیں, بلڈ ریلیٹو ہیں, ساس آ رہی ہے, نند آ رہی ہے, بھاوج آ رہی ہے, دیورانی آ رہی ہے, جیٹھانی آ رہی ہے. تو اتنے سارے ہیں کہ شاید آئندہ میں بالکل اس پہ بات نہ کروں. لیکن آخری بات, یہ ایک ریزن ہم کو بتایا گیا, اولاد واقعا اللہ نے گلو بنائی ہے شوہر اور بیوی کو اس وقت جوڑنے کے لیے کہ جب واپس آپس میں اگر پرسنل جذبات کے اعتبار سے دیکھیں ایک ساتھ رہنے کو تیار نہیں, اولاد کی خاطر رہتے ہیں. وہ اولاد پھر بن کے بھی دکھاتی ہے. وہ سنگل پیرنٹ کتنے سارے پرابلم. یہی وجہ کہ جس وقت 10ویں امام نے آفر کی اپنی بہو نرگس خاتون کے لیے کہ دیکھو تم روم کی شہزادی ہو, تمہاری شادی اس امام سے ہوئی, یہ میرا جملہ جس کی آج ولادت کا جشن منانے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. تم روم کی شہزادی ہو, شاہی محل کی رہنے والی, رومن امپائر, اگرچہ اس سے مطلب ایسٹرن رومن امپائر ہے لیکن ایسٹرن رومن امپائر یہ کوئی چھوٹی موٹی تو نہ, کہ تم شاہی محل کی رہنے والی, وہ عالی شان محلات, اتنے عظیم الشان محل, ان کے پیلسز, ان کے کیسل, اور پھر شہزادی دنیا کی ہر نعمت حاضر, جہاں تم آ رہی اس گھر کے اندر تمہیں اس طرح زندگی گزارنا کہ ساری زندگی تمہیں چھوٹے سے چیمبر میں رہنا پڑے, اور وہ چیمبر بھی ایسا 1400 سال یا 1200 سال پہلے کی سول انجینئرنگ کو ذہن میں رکھیے جو زمین کے نیچے ہوگا, اور وہاں بھی اکثر کیونکہ بہت کے چھاپے پڑیں گے تمہیں وہاں سے بھی منتقل کیا جائے, یعنی ہر وقت ایک پریشانی کا عالم. اگر تم خوشی سے رہنے کو تیار ہو تو یہ شادی کو باقی رکھا جائے. کون سی شادی؟ واقعہ ہر ایک نے سنا ہے, اگر نہیں سنا تو آج بتانے کا وقت نہیں. جناب نرگس خاتون سے 11ویں امام کی شادی, جن 11ویں امام کی ولادت کا جشن ہے, خواب میں اس طرح سے ہوئی کہ رشتہ لے کر شہزادی فاطمہ گئی تھی قبول کرنے والی مریم, اور نکاح پڑھانے والے رسول خدا تھے اور جناب عیسیٰ. ایسے زبردست نکاح کے اندر بھی آپشن دیا جا رہا کہ بہرحال ابھی تمہارا اختیار. کہا کہ مولا, اور اگر میں یہ ساری زحمتیں برداشت کر کے یہاں رہنے کو تیار ہو جاؤں, محلات کی آدھی چھوٹے سے چیمبر میں آ رہی, اگر میں تو اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ کہا اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو شرق اور غرب تک اسلام کو پھیلائے گا, اور اس ساری دنیا کا حکمران اللہ اسے بنائے گا. کہا کہ اگر ایسا بیٹا مجھے ملنے والا ہے تو اس کی خاطر میں ہر زحمت برداشت کرنے کو تیار ہوں. ایک اشارہ ہوگا کہ اولاد کی خاطر آدمی کو کتنے سیکریفائس دینا پڑتے ہیں, کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں, ان میں سے یہ بھی شامل کہ جہاں واقعاً بھی اگر صحیح گھر کا ماحول نہ بن پا رہا ہو تو فیملی لائف کو اس لیے بچاؤ تاکہ تمہاری اولاد بچے, اور اولاد آگے چل کر تمہارا بہترین انویسٹمنٹ بنے گا اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی. اور اس حوالے سے مرحوم حجت الاسلام مولانا سید اختر رضوی صاحب کتنے خوش قسمت, آپ نے ان کے بیٹے حجت الاسلام مولانا سید محمد رضوی صاحب کا پورا عشرہ سنا, بلکہ غالباً الگ سے جو مجلس شروع ہوئی تو پہلا عشرہ غالباً انہوں نے پڑھا تھا, میں ادھر تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. کہا یہ اولاد, اور یہ وہ پیغام تھا جو اولاد کے حوالے سے ہمیں دیا گیا. مگر اب میری تقریر میں مگر نہ آئے تو میری تقریر کہلائے گی کیسے؟ مگر ایک بات کا خیال کریں, وہ خیال یہ کہ یہ بھی ساتھ ساتھ پیغام ملا کہ یہ دنیاوی اعتبار سے, آخرت کے اندر فیصلہ ہر ایک کے اپنے اعمال سے ہوگا. میرا 11ویں امام اس اعتبار سے الگ تقریر ہونی چاہیے 11ویں امام پر, اس اعتبار سے کہ 11ویں امام تک جب امامت پہنچی, یہ جملہ ابھی میں نے چھوڑا اس کو مکمل کر رہا ہوں, جب 11ویں امام تک امامت پہنچی تو جتنے بھی دشمنان اسلام تھے, نہیں دشمنان اہل بیت تھے, ان سب کے دلوں میں امید پیدا ہوئی کہ 11ویں تو آ گیا, اس کا مطلب یہ کہ امامت بالکل ختم ہونے والی, اور ان کو رپورٹس یہ مل رہی تھی کہ ان کی نہ شادی ہوئی ہے نہ ان کا بیٹا ہوا, اس طرح سے نرجس خاتون کو چھپا کے رکھا گیا تھا. اکثر گھروں پہ چھاپے پڑے, نرجس خاتون کے اندر بھی اس چھاپے میں آئی, لیکن وہاں سے لیڈی ڈاکٹر آتی تھی گائنا, وہ باقاعدہ ایک ایک کنیز کا پیٹ چیک کرتی تھی, تو ان کو یہ اطمینان. اور 11ویں کا آخری وقت قریب آ رہا تو مسلمانوں کے درمیان اتنے سارے غلط فرقے بنا دیے گئے کہ 11ویں امام کے ماننے والے بھی کنفیوز ہو گئے. بہت کم یہ پڑھا جاتا ہے لیکن 11ویں امام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ کہ جتنے اینٹی اسلام اور اینٹی شیعہ فرقے بنائے گئے ان سب سے بھی 11ویں امام نے جہاد کیا. مثلا صوفیہ کا فرقہ, کیونکہ بعض صوفی شاعر نے اہل بیت کی شان میں بڑا اچھا کلام کہا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ فرقہ بھی بہت اچھا فرقہ, نہیں, یہ وہی غلط فہمی ہے کہ زمانے کا امام زیدیوں کا قتل عام کرے گا, مگر اس سے مطلب ہمارے یہ زیدی حضرات کو تھوڑی جو سینٹر میں آتے ہیں, وہ زیدی سے مطلب جن کا عقیدہ زیدیت ہے, یہ زیدی کے جو نسل جناب زید میں ہیں عقیدہ ان کا وہی ہے جو 14 معصومین کا, ویسی غلط فہمی کہ صوفیہ نے اچھی شاعری نہیں کی, صوفیہ کے درمیان کچھ محبان اہل بیت صوفی بن کے پہنچے تھے, ورنہ صوفیہ تو اسلام کا بدترین فرقہ, 11ویں امام کے زمانے میں بڑا طاقتور تھا مقابلہ کیا, ثانوی فرقہ یہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے یہ کہہ کر کہ دیکھیں بری چیزیں تو اللہ نہیں بنا سکتا, تو دو اللہ ہوں گے, اللہ نے اچھی چیزیں بنائی ہے شیطان نے بری چیزیں بنائی, یہ خود ایک بدترین نظریہ ہے, جو خداؤں کا نظریہ. میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں اس لیے کہ 5 بجنے والے ہیں. یہ گھڑی 5 منٹ آگے اس کا خیال رکھیے گا تو خیر. خلاصہ یہ تیسرا فرقہ, یہ سب جاروے امام کے واقعات, تیسرا فرقہ واقفیہ فرقہ جس کے پاس 70,000 دینار خمس کے آ گئے تھے, اس خمس کے مال کی خاطر انہوں نے امامت کا انکار کر دیا. بہت تفصیلی باتیں ہیں, میں صرف اشارے کر رہا ہوں. اور مفوضہ فرقہ, اب ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں شیعوں کی اور محبان اہل بیت کی ذرا دکھتی رگ ہوتی ہیں, کمزور رگ ہوتی ہیں, تو غور مفوضہ ایک فرقہ ہے عالم اسلام جس کا یہ عقیدہ کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے, نظام اہل بیت اس طرح چلا رہے ہیں کہ اللہ بھی اب اس نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. وہ ایک طرف کونے میں تقریباً ریٹائرمنٹ یا سیمی ریٹائرمنٹ کے عالم میں بیٹھا ہوا, ایک نظریہ ان کا مفوضہ, اور یہ بڑا اچھا اس لیے لگتا ہے کہ ان کا نظریہ یہ کہ ہر چیز مولا دیتے ہیں بغیر خدا کے اذن کے, بغیر خدا سے پوچھے ہوئے. اب یہ بھی ایک فرقہ ہے, اور یہ اس لیے آخری زمانے میں پاپولر ہو گیا کہ محبان اہل بیت اس کی خرابیوں کو اس طرح نہ پکڑ سکے جیسے سنویہ فرقے کی خرابی پکڑی, اور عیسائیت اس کو تو بہترین چانس ملا کہ جو سب آج تک جس نے عیسائیت کو روکے ہوئے تھا وہ سلسلہ امامت ختم ہونے جا رہا ہے. وہ راہب جاروے امام کے زمانے میں تو آیا تھا نا, جو فرات کر کے بارش برسا کے لوگوں کے ایمان کو اپنی جانب دے جا رہا, سب سے جاروے امام کا مناظرہ ہو رہا, سب کے خلاف یہ جاروے امام جہاد کر رہا جبکہ خود قید خانے کے اندر ہے, مگر وہاں سے سلسلہ جاری ہے. مثلا ایک مومن نے خط لکھا کہ مولا میرے والدین کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعائے رحمت کی. امام نے جواب دیا رحم اللہ علی والدک, اللہ تیرے باپ پر رحمت نازل کرے. رحم اللہ والدک, یہاں علی نہیں آ سکتا عربی قانون سے, اللہ تیرے باپ پہ رحمت نازل کرے. خط جہاں پہنچا مومنوں کی بستی میں چکرا گیا کہ یا تو امام اس کی دعا نہ مانتے یا مان لیتے, آدھی بات مانی آدھی نہ مانی. پوچھا کہ بھائی تیری سمجھ میں آ رہا امام کا جواب؟ کہا کہ میری سمجھ میں آ رہا اس لیے کہ میرا باپ 12 امام شیعہ, میری ماں غالی, وہ معصومین کو خدا کے برابر اسٹیٹس دیتی تھی. امام نے جواب دیا, اس نے کہا مولا میرے باپ اور ماں دونوں کے لیے دعا کر. 11 امام لکھتا ہے رحم اللہ والدک, اللہ تیرے باپ پہ تو رحمت نازل کرے. ایک اور مومن کا خط جاتا, یہ الگ الگ واقعات ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے سب کو جمع کر کے بہت جلدی پیش کر رہا ہوں. مولا میرے والدین کے حق میں دعائے رحمت کرے. جواب آیا رحم اللہ والدتک بالتائل منقوطا. اس کو تو سمجھانا بھی میرے لیے مشکل ہے, شاید وہ لوگ سمجھ لیں جو اردو پڑھنا جانتے ہیں, وہ بہت کم لوگ اردو سننا لوگ بھولے جا رہے ہیں, تو پڑھنا تو بہت بڑی بات میں نے کہہ دی. خدا رحمت نازل کرے تیری ماں پر. اگر یہ لفظ ماں ایسا کہ پرانی عربی میں نقطے نہیں ہوتے, تو اگر یہ نقطے اوپر لگیں گے تو ترجمہ ہوگا ماں, نیچے لگیں گے ترجمہ ہوگا والدین پر رحمت نازل ہو, اور اس کی دعا بھی یہی ہے کہ میرے والدین کے لیے دعا کر. تو امام نے لفظ لکھا, آگے لکھا کہ تائل منقوطا, کہ میں نے یہ تا استعمال کی ہے, اس کے نقطے اوپر ہیں نیچے نہیں ہیں, اتنا واضح کیا امام نے. وہاں بھی لوگ چکرا لے, اے بیٹے تیری سمجھ میں آیا کہ امام نے جواب کیا دیا, اتنا زور ہاں پہ دیا؟ کہا کہ ہاں, میری ماں جو تھی وہ مومن ہے اور میرا باپ صوفی مزاج کا, میں جانتا ہوں, لوگوں کو نہیں بتاتا ہوں, باپ کے مرے میں بھی کافی عرصہ ہو گیا. اب دیکھیے خالی خط کے جواب جا رہے ہیں, سوال کا جواب جا رہا, مگر بار 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 امام یہ بتا رہے کہ یہ سارے فرقے باطل ہیں, یہ سارے فرقے غلط ہیں. اس قید خانے کی بات, کہ جس قید خانے میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, وہ تو ٹنل بنائی تھی عباسی حکمرانوں نے بھاگنے کے لیے, وہاں پہ امام کو 11 امام کو 6 سال رکھا. مگر خالی یہ پہلو نہیں, اسی زمانے میں ایک لاجک والا گروہ نکل آئے, ہر چیز پہ لاجک, ہر چیز کی ریزن. وہ قرآن بھی پڑھتے تھے, کہتے تھے کہ نہیں, وی ڈونٹ بلیو آن قرآن, ہم قرآن پہ یقین نہیں رکھتے, لاجک ہونی چاہیے. اشاق کندی نے تو پوری کتاب لکھ دی کہ قرآن کے اندر یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے. انہیں میں سے ایک آدمی آیا, خط بھیجا 11 امام کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز خط کے ذریعے ہوگی, اس اعتبار سے کہ امام قید میں خط بھیجا اسے, کہا کہ یہ کوئی شریعت اسلامی کہ مرد کو باپ کی میراث میں 2 حصے دلوائے گئے, عورت کو 1 حصہ دلوائے گئے, وہ بھی اس کا اسی کی اولاد ہے, یہ بھی اسی کی اولاد ہے, مرنے والا ایک آدمی, لڑکے کو ڈبل, لڑکی کو سنگل, کیوں مل رہا ہے؟ یہ ویمن لبریشن کا موومنٹ آج کا نہیں ہے, 1400 سال پہلے تھا, جہاں ریزن بتائی. امام نے جواب دیا, امام نے کہا تو نے خالی یہ تو دیکھا کہ ان کو کیا مل رہا, یہ بھی تو دیکھ کہ اللہ اس کے بدلے ان پر برڈن کیا ڈال رہا. صحیح معنوں میں اسلام اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ڈیوٹیز اینڈ رائٹس دونوں سمجھے جائیں. حق کیا ہے تو یہ بھی تو دیکھو, ذمہ داری کیا. یہ لڑکی کے اوپر شریعت نے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے مالی اعتبار سے, جو ملے گا وہ اس کا اپنا ہے, جہاں چاہے خرچ کرے. پاکستان جیسے پہلے نکاح میں لکھواتے تھے کہ یہ خاندان کا خرچ, لڑکی کے خاندان کا خرچ ہے, خالی قوام و تمباکو میں اڑا دے تب بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا, اور آج کے اعتبار سے بیوٹی پارلر کا خرچ ہے، مگر شوہر جسے ڈبل حصہ دلوائے گئے، ذمہ داریاں کتنی؟ جب راہ خدا میں جہاد ہوگا اس کو جہاد میں حصہ لینا ہے، گھوڑا خود لانا ہے، ہتھیار خود لانا، سپلائی نہیں کرے گی اسلامی حکومت اس کے اوپر، اپنے ساتھ اپنے سارے گھر والوں کا خرچہ، شادی ہو گئی تو بیوی کا خرچہ، بچی ہو گئے تو بچوں کا خرچہ، یہ تو دیکھو کہ کتنے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہے، پھر جا کر اس کو ڈبل حصہ دلوایا اور وہاں اس کو ساری ذمہ داریوں سے معاف کر دیا۔ میں ان واقعات کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ گیارہویں امام کے زمانے کا مزاج کیسا بن گیا۔ کہیں عقیدوں میں خرابیاں، کہیں ریزننگ کا مسئلہ ہے، کہیں الٹی سیدھی لاجک ہے، اور لوگ سوال کے سوال کر رہے ہیں، لیکن اسی میں بھی امام اپنے معجزات دکھا دکھا کے اپنی امامت کو بھی واضح کر رہے ہیں۔ حسن ابن زرائف کا خط آیا اسی قید خانے میں، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں قید خانے کو سمجھاؤں، آخری جملے، حسن ابن زرائف کا خط آیا قید خانے کے اندر، یہ سب قید کی بات ہو رہی ہے، ایک سسٹم بڑا اچھا بنایا تھا میرے گیارہویں امام، اور وہ خط یہ آ رہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ آپ کے بعد جو آپ کا بیٹا آنے والا ہے وہ نظام دنیا کس طرح چلائے گا۔ امام نے جواب دیا، کہا کہ میرا بیٹا جب فیصلے کرے گا تو بغیر کسی گواہوں کے فیصلے کرے گا، اپنے علم کی بنیاد پر، اس کے جو اس کو معلوم ہے، جو اس کے پاس علم غیب ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلے کرے گا، مگر تو اپنے سوال نمبر دو کو لکھنا بھول گیا، یا نار و خونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہ کاغذ پہ لکھ کے لٹکا دے۔ یہ جواب آ رہا کہ میرا بیٹا فیصلہ کرے گا بغیر گواہوں کے، جو اس کا اپنا ذاتی علم، یہاں جھگڑا ہو گیا کس کا اختلاف ہے، وہ قاتل اور وہ فلاں آدمی مارا گیا اس کا قاتل کون ہے، جتنے بھی جھگڑے ہوتے، اور نمبر دو تو جو پوچھنا بھول گیا اس کا جواب یہ ہے کہ یا نار و خونی بردم و سلامن علی ابراہیم، قرآن کی آیت، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، یہ گلے میں لٹکا دے۔ اب جو خط گیا امام کا خط جس علاقے میں جاتا ہے، صاحبان ایمان تو دوڑ کے آتے ہیں، ایک مرتبہ کہا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، واقعہ مجھے ایک دوسرا مسئلہ پوچھنا تھا، اور وہ یہ کہ میرے والد بیمار ہیں، ان کو بخار اکثر آتا رہتا، تو میں امام سے پوچھنے والا تھا کہ مولا اس بخار کا علاج قرآن نے کیا بتایا، میں پوچھنا بھول گیا، لیکن وہاں سے جواب میں آ گیا کہ جو پوچھنا بھول گیا یہ اس کا جواب ہے، اور یہ قرآن کی آیت، ان آیتوں میں سے ایک ہے کہ آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کس طریقے سے اگر واقعا کسی کا مسئلہ خالی بخار، اب مسلسل یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، مگر اسی دوران وہ واقعات پیش آئے جو بعض علماء کہتے ہیں دسویں کا ہے، بعض کہتے ہیں گیارہویں کا ہے، بہرحال جس سے یہ طے ہوا کہ ان کا لقب عسکری کیوں، اور وہ یہ کہ اس ظالم حکمران، امام کے زمانے میں بہت دلچسپ دو باتیں ہوئی تھیں، بس ان میں سے ایک بات امامت سے پہلے تھی، ایک امامت کے بعد تھی، اسی پہ آج کی محفل ختم۔ امامت سے پہلے کا مسئلہ یہ تھا، آج کا موضوع طلاق تھا نا، تو ایک واقعہ امام کی زندگی میں بھی طلاق کا سنے، متوکل عباسی جیسا ظالم آدمی، وہ جو پہلے والے دانا کو میں نے حوالہ دیا تھا شب جمعہ کی مجلس میں، وہ متوکل عباسی کا دور تھا جب وہ کربلا کے روضوں کو توڑنے کی فکر میں تھا، تو پہلے والے آئے تھے سامرہ میں تاکہ کسی طرح ایک موومنٹ چلا کے اس کو روکا جائے، اور وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی اس کی بہلول کی گیارہویں امام سے، وہ جو واقعہ میں اشارہ کر چکا ہوں، لیکن اسی متوقع عباسی کے زمانے کا ایک واقعہ کہ جب امام نے اس کی بیوی کو دعا دی، گیارہویں امام نے جب چھ سال کی عمر، دعا کیوں دی تھی متوقع کی، ایک بیوی، اس کی بہت بیویاں تھیں، 5000 کہی جاتی ہیں، اور سارے کے سارے بیویوں کے وہ والے حق کو ادا کرتا تھا کہ جو بہرحال ہر ایک کو پتا ہے، لیکن اپنی ایک بیوی سے اس نے مطالبہ کیا۔ اب میں عجیب جملہ کہہ رہا ہوں اختتام کی منزل پر، مومن اپنی بیویوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، گھر والوں سے، متوکل والا مطالبہ کرتا ہے کہ امام معصوم والا؟ متوکل نے اپنی بیوی سے مطالبہ کیا کہ کل میں بازاروں کو وزٹ کر رہا ہوں، چادر اتار کے بالوں کو بنا سمار کر میرے ساتھ چل، منع کر دیا کہ نہیں، بال چھپانا واجب ہے، میں بال کھول کے باہر نہیں جاؤں، کیونکہ طلاق دوں گا، دے دے طلاق، اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، فقط اس بات پر کہ بغیر چادر کے میرے ساتھ کیوں نہیں جا رہی۔ 1200 سال پہلے ایک متوکل تھا، آج صاحبان ایمان میں ایسے کتنے واقعات میرے سامنے آتے ہیں، اس لیے طلاق مل گئی کہ لڑکی حجاب کرتی، اس لیے طلاق مل گئی کہ لڑکی اسکارف پہنتی، طلاق تو ٹھیک، اس لیے شادی نہیں ہوتی کہ حجاب والی عورت نہیں چاہیے، یہ متوکل کی سیرت، اور سیرت معصومہ کیا، اور سیرت معصومین کیا؟ ادھر جا سکتا ہوں تو فیلم میں، لیکن بہرحال اب تو میں آپ کو یہ جملہ کہہ کے کہ بھی تھکا چکا ہوں کہ اب ختم، اب تو وقت نماز آ رہا ہے، اب آپ نہیں کہہ رہے، خدا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کسی طرح ختم کرو، تو اب سن لیجیے، یہ گیارہویں امام کی امامت میں جو واقعہ پیش آیا، گیارہواں امام 6 سال کا، ہاتھ اٹھا کر متوکل کی بیوی کو دیا دعا، خدا رحمت نازل کر اس پر، جس نے حکم خدا کی خاطر خلافت کو، بادشاہت کو، محل کو، ملکہ ہونے کی زندگی کو ٹھکرا دی. ہاں یہ والی طلاق صحیح طلاق لے لو اگر ایسا شوہر ملتا. مگر گیارہویں امام کی زندگی کا آخری واقعہ جو آج مجھے پڑھنا. گیارہویں امام کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ عسکری کا لفظ نکلا ہے عسکر سے، اور عسکری اور عسکر آج کی عرب دنیا میں بھی رائج ہے، فوج. تو دو ریزن بتائے گئے. نمبر ایک، گیارہویں امام کا نام، کنیت، لقب یہ شب جمعہ کی مجلس میں آ گیا تھا. پہلا لقب زکی، دوسرا لقب آج کی محفل میں آ رہا ہے، اسی میں بات ختم. اور وہ یہ کہ عسکری کیوں کہتے ہیں؟ دو ریزن بتائے گئے. پہلا یہی کہ جس محلے میں امام کو قید کیا گیا تھا وہ ایک ملٹری کینٹونمنٹ، چنانچہ اس محلے کا نام ہی عسکر تھا، وہاں رہنے سے عسکری کہلایا. اور دوسرا ریزن واثق باللہ کا وہ واقعہ کہ جب اس کو پتا چلا کہ قید خانے کے اندر سے بھی امام کے کانٹیکٹ پوری اسلامی دنیا سے نہ صرف یہ کہ ہیں بلکہ ہر زمرہ فرقہ جسے حکومت نے بنایا اور پلانٹ کیا اس کا جواب بھی مل رہا، تو اس نے ایک دن امام کو قید خانے سے نکالا اور ایک ٹیلے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اتنا میرے کہنے کے باوجود آپ میرے حکم کو نہیں مان رہے، ذرا دیکھیے تو صحیح میری فوج کتنی بڑی. اور اس وقت اس کی ساری فوج وہاں سامنے لائنیں بنا کے جس طرح سپاہی کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑی ہوئی. واقعا جہاں جہاں تک نگاہ جاتی واثق باللہ کی فوج ہتھیاروں کی نمائش کے ساتھ امام مسکرائے. کبھی کبھار واقعا اسی طرح جواب دینا پڑتا. اس کے بعد پھر واثق باللہ گیارہویں امام سے کبھی نہ ٹکرایا. پھر اس کے بیٹے معتز باللہ نے امام کو شہید کیا. کہا یہ تو نے اپنا لشکر دکھایا، میرا لشکر دے. اور یہ کہہ کہ امام نے ایک اشارہ کیا تو زمین سے لے کے آسمان تک جہاں حد نکاح جاتی، یہاں اور اسی طرح سامنے جہاں تک حد نکاح، ہر طرف ملائکہ کی فوج نظر آئی جو اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کے کھڑی. اور ایک مرتبہ کہا یہ تیری فوج ہے، وہ میری فوج. گھبرا کے کہتا ہے کہ حاضر افتریوس، ارے میں تو سمجھ رہا تھا یہ قیدی ہے. قیدی عربی کا لفظ نہیں ہے لیکن جملہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ارے میں سمجھ رہا تھا کہ حاضر قیدی اور حاضر افتری، میں تو اسے قیدی سمجھ رہا تھا. یہ تو اتنے بڑے لشکر کا سید و سردار بنا. مگر امام نے کہا کہ لشکر ہے میرے پاس، استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ ہم اہل بیت صبر کے ذریعے سے دین کو پھیلاتے ہیں. اور یہی نصیحت طلاق کے حوالے سے خاص طور پر، اور ویسے بھی ہر حوالے سے ہم سے اور آپ سے. مگر اس دنیا کی حد تک یہ ضرور فرمایا کہ صبر آخرت میں ہماری بادشاہی. ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا، ہر مظلوم کو اس کا اجر و ثواب دیا جائے. اور اس دنیا میں بھی اگر تم امام کا نام لے لو تو دیکھو کہ تمہارے کتنے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یونس نقاش جو انگوٹھی کا نگینہ ٹوٹا، میں پچھلے سال واقعہ پڑھ چکا ہوں، امام کا نام لیتا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا. تو پروردگارہ انہی گیارہویں امام حسن عسکری کا واسطہ، پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے بدر بزرگوار کی ولادت کے اس جشن کا واسطہ، صاحبان ایمان کو اس دنیا اور آنے والی دنیا دونوں میں تمام ائمہ طاہرین خصوصاً امام حسن عسکری کی شفاعت اور مدد نصیب فرما. خداوند حسن عسکری کے وسیلے سے ہمارے بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما، بے روزگاروں کے روزگار کے مسئلے کو حل فرما، جو اولاد کی کسی پریشانی میں مبتلا ان کی یہ پریشانی کو دور فرما، جنہیں امیگریشن کا کوئی مسئلہ ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما، جن کے خاندانی اختلافات ہیں حسن عسکری کا واسطہ ان اختلافات کو دور فرما. پروردگارہ اور حسن عسکری ہی کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جو لوگ آج کی محفل میں ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خاص طور پر حجت الاسلام مولانا سید سعید اختر رضوی صاحب، ساری زندگی جس امام زمانہ کی خدمت کی ہے انہی کے پدر بزرگوار کے ساتھ انہیں قیامت کے دن محشور فرما. اور پروردگارہ انہی حسن عسکری پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا واسطہ ان کے فرزند اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جیسا آپ نے بار بار سنا، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم حجت الاسلام مولانا سید سعید اختر رضوی گوپال پوروی کے اصال ثواب کے لیے، اور اس میں دیگر تمام علماء، شہداء اور آج کی محفل میں جو لوگ آئے ہیں ان کے خاندان کے مرحومین کو بھی شامل کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دو گزارشات. پہلی گزارش یہ ہے کہ تقریبا 12-13 منٹ ابھی نماز میں باقی ہیں،
تو آپ حضرات فریش ہو کے واپس آ سکتے ہیں نماز میں. میں نے ذرا خیال رکھا, مجھے یہ نہیں معلوم کہ آج چائے وائے ہے کہ نہیں ہے, لیکن اگر چائے ہے بھی تب بھی 12 منٹ کافی ہیں. اور دوسری گزارش یہ کہ واقعا آج میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, بڑی مشکل سے تو مجمع آیا, پھر وہ حرکت میں نے کی کہ مجمع دوبارہ بھاگ گیا ہے. تو خیر نہ آنے والوں کی اتنی پرواہ ہے نہ جانے والوں کی, لیکن جو میری غلطی ہے اسے مجھے ماننا پڑے گا. آئندہ 5:05 تک ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہوگا, کیونکہ 3:30 پروگرام شروع ہوتا ہے, لیکن میری تقریر 4:45 شروع ہوتی ہے. 75 منٹ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اس کے بعد سوال و جواب بھی ہوں گے. آج اس لیے سوال و جواب نہیں ہوئے کہ آج میں نے خود ہی اتنے سارے مسئلے کتاب سے پڑھے. آج یہ عبادت کو مکمل کرنے کے لیے اپنے آقا اور مولا کو سلام بھی کر لیں بشکل زیارت. السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک والا جدک و ابیک و امک و اخیک و اولادک و صحابک جمیعا و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیک یا غریب الغربا, یا ابا الحسن, یا علی ابن موسی الرضا و رحمت اللہ و برکاتہ. السلام علیک یا مولانا, یا صاحب الاسر والزمان, السلام علیک یا شریق القرآن, اجل اللہ تعالی ظہورک واجعل لنا من انصارک. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جمیعا و رحمت اللہ و برکاتہ.